یومنون بما انزل الیک والی بات ان یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ہو سکتی ہے جو مسلمان ہو گئے تھے. والمقیمین الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنے والے. اب یہ والمقیمین الصلاۃ کی یہ نصب یا جر کیوں ہے؟ ورنہ سیدھا راسخون والمؤمنون والمقیمون الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ اسی طرح چلنا چاہیے تھا. وہ تو ٹھیک ہے مقیمون اور مؤتون اسم فاعل کے صیغے ہیں. اسم فاعل عمل کرے گا, الصلاۃ اور الزکاۃ جو ہے وہ منصوب ہو گئے ہیں. یا ایسا ہی ہے جیسے کہیں ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. والذین یقیمون الصلاۃ والذین یؤتون الزکاۃ, کیونکہ ال بمعنی الذی آتا ہے. لیکن یہ مقیمین یہاں نصب میں کیوں ہے؟ جار میں تو ہے نہیں, بظاہر تو جار بھی یہی ہو سکتی ہے. تو اس مقیمین کی ایک عام تعبیر جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جگہ وہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین میں آئے گا, وہاں نصب اور پھر ایک دم رفع ہو جاتی ہے. اس کو وہ کہتے ہیں مدح یا ذم کے لیے نصب آتی ہے. بعض دفعہ بہت سے لفظ رفع میں جا رہے ہو تو پھر درمیان میں کسی کو نصب میں کر لیتے ہیں, اور وہاں وہ کہتے ہیں کہ آنی میرا مطلب یہ ہے کہ یہ محذوف ہوتا ہے. یہ گویا کہ ایسا ہے جیسے ہم بات کرتے کرتے چار پانچ آدمیوں کا کہے جی وہ بھی گیا تھا وہ بھی گیا تھا اور جناب فلاں بھی گیا تھا, خاص زور دیں. یہ زور پیدا کرنے کے لیے عربی میں ایک دم نصب لے آتے ہیں, یا نصب چل رہی ہو تو ایک دم رفع کر دیتے ہیں, اور اس طرح سے اس کو پر زور دینا مقصود ہوتا ہے, اور کوئی وجہ اس کی نصب کی نہیں ہے. والمقیمین الصلاۃ اور قائم کرنے والے نماز. دیکھیے اگر یہ ترکیب اضافی ہوتی تو بڑھنا چاہیے تھا والمقیم الصلاۃ, نون بھی گرتا الف لام بھی گرتا. اب وہ نہیں ہوا, المقیمین پورا ہے اور الصلاۃ اس کا مفعول ہو کر آیا ہے. اسی طرح سے والمؤتون آتا یوتی سے مؤتیون مفعلون کے وزن پہ دینے والے, الزکاۃ زکات کے, یہاں بھی زکات اسی طرح منصوب مفعول ہے, اور مؤتون باقی ٹھیک چل رہا ہے. الراسخون والمؤمنون والمؤتون یہ ایک جیسے, درمیان میں ایک والمقیمین نصب میں آ گیا ہے, اور اس کو کہتے ہیں نصب علی الذم یا نصب علی المدح. یہ یہاں پھر مدح کے معنوں میں ہوگی, ذم بعض دفعہ ذم کے لیے بھی آ جاتا ہے یہ لفظ اس طرح سے, یعنی حالت بدل دیتے ہیں. تو نصب علی المدح جس میں آنی چھپا ہوتا ہے یہ اس کی ترکیب میں گنتے ہیں. باقی وہ قبل کا کہ کاف پر عطف ہے یا الیکا پر عطف ہے, بعض نے یہ بھی کہا لیکن حقیقت یہ ضمیر پر کوئی عطف نہیں ہوتا, اور وہ خامخواہ کی دور کی کھینچنے والی بات ہے. کسی ضمیر پر واؤ لگ کر کوئی چیز عطف نہیں ہوتی. مثلا آپ یوں نہیں کہہ سکتے کتابہ و زیدن, کہ اس کی اور زید کی کتاب کہنا چاہیں آپ, اور کہیں کتابہ اور اس ہو پہ عطف لگا دیں زیدن, یہ غلط ہوگا, یہ کوئی ترکیب نہیں ہے. ہاں وہ بھی رفع میں ہے تو یہ آگے موتون رفع میں, یہ وہی ایک بات زیادہ موضوع جو ہے وہی آنے والی ہے. اولئک ہاں والمؤمنون باللہ والیوم الاخر یہ بھی اسی طرح سے, اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے. یہاں صرف فرق اتنا پڑا ہے کہ مؤمنون کے بعد بے کا صلہ آیا, اس لیے باللہ والیوم الاخر ہو گیا, ورنہ مؤتون الزکات کی نصب والمقیمین الصلاۃ کی نصب. یہ جو ہے اس قسم کے لوگ ان میں نمازوں کی پابندی کرنے والے, زکات دینے والے, اللہ اور یوم آخرت پر صحیح اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے, کتاب خدا کی اگلی پچھلی کتابوں پر ایمان لانے والے, اولئک سنؤتیہم اجرًا عظیمًا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب ہم ان کو دیں گے. آتا یوتی سنؤتیہم ہم ان کو دیں گے اجرًا عظیمًا اجر عظیم بڑا بدلہ. انا اوحینا الیک بے شک ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے. اوحا یوحی واوحی یہ مادہ سے باب افعال لفظی بہن ہوتا ہے اشارے سے بات کرنا, پھر ہماری اصطلاح ہے قرآن مجید کی اللہ کا بندوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ کلام کرنا فرشتے کے ذریعے سے یا جو بھی ہے, اور اس کی دو تین صورتیں سورت شورا میں بیان ہوئی ہیں. ہم نے تیری طرف وحی کی, کما اوحینا الی نوح ایسے ہی جیسے ہم نے وحی کی تھی. اردو میں ترجمہ وحی کریں گے کوئی اور لفظ، کیونکہ یہ اس طرح ہے اردو میں استعمال ہوتی ہے، لہذا وہی کا اشارے میں ترجمہ کرنا یا کچھ ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور اس کے بعد، ہی کی ضمیر نوح علیہ السلام کے لیے ہے، اور نوح کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی تھی. نوح علیہ السلام پری ہسٹورک شخصیت ہیں، ان کے نہ کوئی وقت کا پتہ ہے، نہ کوئی زمانے کا پتہ ہے، نہ جگہ کا پتہ ہے، کہاں کس جگہ ہوئے ہیں کچھ معلوم نہیں. قرآن کریم نے، تورات نے ان کا ذکر کیا ہے، لیکن مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام پرانی شخصیتوں میں سے ہے، لیکن وہ ہسٹوریکل ہے، ان کے جگہ، علاقے وغیرہ کا ذکر ہے، بلکہ مدت بھی متعین کی جا سکتی ہے. تو نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء ہوئے ہیں ان کا ذکر ہوا ہے کہ ان کی طرف وحی کی، وأوحینا، اور ہم نے وحی کی تھی، الا اوحا، الا سلا، اس کے ساتھ یہی آتا ہے. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یہ سب الا کے باوجود غیر منصرف ہیں، نوح منصرف ہے اس. والاسبات، اور لفظی ترجمہ سبت کا پوتے یا نواسے کا ہوتا ہے، اور یہاں یہ لفظ اصطلاحاً استعمال ہوتا ہے بڑی اسرائیل کے قبیلوں پر، 12 قبیلے تھے ان کے، وہ 12 اسبات کہلاتے ہیں. مختلف قبیلوں میں انبیاء ان کے مبعوث ہوتے رہے، تو اسبات سے مراد اسبات میں مبعوث ہونے والے انبیاء، جن کی چھوٹی چھوٹی کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کافی ہیں. وعیسیٰ و ایوبا، عیسیٰ اور ایوب کی طرف، و یونس و ہارون و سلیمان، عیسیٰ میں تو اعراب ظاہر نہیں ہوگا، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، یہ سب غیر منصرف اسماء ہیں. و آتینا داود زبورا، داود بھی غیر منصرف ہے، ورنہ داود ان ہونا چاہیے تھا. اور ہم نے دیا داود کو زبور، زبور تختی کو کہتے ہیں جس پہ کچھ لکھا ہوا ہو، اس کی جمع زبور آتی ہے. ان کو کوئی کتاب دی گئی، وہ کیا کسی سلیب پہ کچھ لکھا تھا یا کیا نہیں معلوم. قرآن کریم نے اس کتاب کا نام جو داود کو دی گئی کوئی خاص چیز زبور کہا ہے، اور موجودہ بائبل میں اسی کو سامز کہتے ہیں، پی پی ایل ایس پی ایس اے ایل ایم ایس کے ساتھ لکھا جاتا ہے، سامز. یہ دعائیں ہیں، اور بڑی عمدہ دعائیں ہیں داؤد علیہ السلام کی، ایک طرح کے مناجاتے ہیں، بلکہ ان کو جیسے ہمارے ہاں قرآن مجید اور حدیث کی دعائیں ہوتی ہیں، اکثر عیسائی اور یہودی سامز کی مختلف دعاؤں کو مختلف موقعوں پر پڑھتے ہیں. ہاں، اویلیبل انگریزی ترجمے میں تو عام مل جاتی. میں نے کسی زبان میں عبرانی پڑھنی شروع کی تھی، وہ عبرانی تو خیر نہ چل سکی، بڑی عمر میں شروع کی، لیکن سامز کی خاص کتاب الگ، جس میں عبرانی پورا متن ہے اور ساتھ انگریزی ترجمہ اور نیچے کمنٹری بھی ہے اٹلی کی چھپی ہوئی، وہ میں نے لی تھی. یوں تو ہم بائبل میں مل جاتے ہیں بک آف سامز، اس میں بھی وہ دیا ہوا تھا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اصل عبرانی متن دیا ہے، اور بہرحال نہ پڑھ سکے تو وہ اور بات ہے. تو اس میں بہت عمدہ گیت ہیں خدا کو مخاطب کر کے، بڑے عمدہ طریقے پر مناجاتیں کہی گئی ہیں جو موجودہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا یا نہیں. مزامیر بھی کہتے ہیں اس کو، شاید کتاب اس کو مزام، کیونکہ اس کے کہیں کہیں اس کے گانے کے ساتھ لکھا بھی ہے کہ گانے والے اس کو یوں گائیں گے. باقاعدہ ان کے وہ پیپر نیکل یا کیا کہلاتا ہے، ان کے گانے والے ہوتے تھے اور پھر وہ اس کے ساتھ مل کے گاتے تھے، خصوصاً جب عیسائیوں کے چرچز میں ہوتے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور ایسے رسول بھی بھیجے. رسولن کی نسب جو ہے یہ ایک فعل محذوف کا پتہ دیتی ہے، یعنی وَأَرْسَلْنَا رُسُلًا. یاد رکھیے منصوبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی منصوبات میں محذوف فعل اکثر ہوتا ہے، یا کوئی اور وجہ، ندا کا حرف حذف کر دیا جاتا ہے، کوئی فعل حذف کر دیا جاتا ہے. وَرُسُلًا، اور ہم نے ایسے رسول بھی بھیجے، کہ قد قصصناہم علیکا، کہ ہم نے ان کو بیان کیا تجھ پر. قصصنا، ہم نے قصہ بیان کیا، یہ ایک معنی ہے قصہ یا قصو، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، کاٹنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، راہ طے کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. ایک مہینہ قصہ بیان کرنا. خود قصہ عربی لفظ ہے، اسی کا مصدر ہوگا قصہ یا قصو قصتن و قصن. قصصنا ہم مفعول ہے، بیان کیا ان کو، علیہ کا تجھ پر، بیان کیا ان کو تجھ پر، یعنی ان کا قصہ تجھ کو سنایا. یوں کر لیں اردو ترجمہ. اور کچھ رسول وہ بھی ہیں یا ہم نے بھیجے، اردو والوں نے بھیجے کا ترجمہ کیا ہوگا شاید، لیکن وہ معذوف فیل کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. ہاں اگر ہم کریں نا ایسے رسول بھی ہوئے ہیں تو پھر وہ نسب نہیں بنتی اردو میں، بھیجے کریں تو تب رسولان کی نسب آئے گی. کتنے ہی رسول، کتنے نہیں، کم رسولان وہ تو سکتا تھا، لیکن پھر وہ خبریہ نہیں بن سکتا، وہ پھر ہونا چاہیے کم من رسولین، بہت سے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ کو قصہ سنایا. کم تو صرف سوالیہ ہو سکتا ہے نا، کتنے رسول ہیں جن کا ہم نے بتائیے سات کا سنایا آپ کو قصہ، یہ پانچ کا، پھر تو سوالیہ ہو جاتا ہے. اگر رسولان کو یہاں کم معذوف مانے نا کہ اس کی تمیز ہے، تو پھر وہ استفام بنے گا، خبریہ تو نہیں بنے گا، اس لیے کوئی فعل ہی معذوف ماننا پڑے گا. قد قصصنا ہم علیہ کا، ہم نے ان کو بیان کیا تجھ پر، یعنی ان کا واقعہ تو آپ کو سنایا، من قبل و پہلے. ورسل لم نقصصهم علیہ، اور کچھ رسول ایسے بھی بھیجے، یہ بھی رسولن اسی طرح سے، لم نقصص ہم نے بیان نہیں کیا ہم ان کو، علیہ کا تجھ پر. اور کچھ وہ رسول بھی بھیجے یعنی کہ ہم نے ان کو تجھ پر بیان نہیں کیا، یعنی ان کا قصہ تجھ پر بیان نہیں کیا. وقت یہ آیت بھی قرآن میں دو ایک جگہ آئی ہے، ایک یہاں اور ایک آگے چوبیسویں پارے میں آئے گی. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے، کلم اللہ میں اللہ فاعل، موسیٰ مفعول، اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تکلیمن کلام کرنا، مصدر آیا مفعول مطلق ہو کر. کلم اللہ کلامن بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی اس کا مفعول مطلق استعمال ہوتا ہے، لیکن سیدھا تکلیمن نہیں آیا ہے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام سے بات کی جیسے بات کرنا ہوتا ہے، یہ گویا کہ اس وجہ سے کہا کہ کوئی مجاز کا راستہ نہ رہے کہ شاید کوئی اور بات ہو، نہیں بالکل جیسے دو آدمی بات کرتے ہیں ایسے بات ہوئی تھی، گویا کہ آواز سنائی دیتی تھی اور بات ہوتی تھی. یہ اس کی طرف تکلیمن کے لفظ سے مجاز کی تعویل اور تفسیر کا راستہ بند ہو گیا. پتہ نہیں، میں سب ایک ایک تک تو نہیں معلوم، کیا ہوگا شاید، کبھی کبھی ہم دیکھ لیتے تھے سورۃ النساء لکھی تھی تو خاص طور پر، یا کہیں اتنا بھی نہیں آئے، لیکن بہرحال اس کی گمراہی. اس نے اس کا نام رکھا ہے مفہوم القرآن، کہ نہ جی یہ ترجمہ ہے نہ تفسیر ہے، تاکہ جو کپلا کر لیں کر لیں، یہ مفہوم، یہ مفہوم، یہ آیتیں بھی ساتھ ہے اور نیچے وہ لکھا. ہاں جس طرح وہ مجموعی طور پر پڑھے تو وہ تین قسم کا ہے اس کا، میرا امپریشن یہ ہے کہ بعض جگہ تو وہ ٹھیک چلتا ہے، جیسے عام مسلمان ہے ایسے وہ بھی چلتا ہے، عبارت اس کی طرح اچھی ہوتی ہے اردو کی، اور بعض جگہ وہ بالکل پٹڑی سے اترا ہوتا ہے صاف کہ بھائی ضد کرنی ہے یہ انکار سنت، اور بعض جگہ تو وہ ایسی عبارت لکھتا ہے کہ غالباً اسے بھی نہیں پتا کہ میں کیا لکھنا چاہتا ہوں، وہ اس طرح سے گول کر جاتا ہے کہ کسی کپل نے کچھ ہی نہ پڑے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس طرح کی ہے وہ. من قبل حاضا ہی آئے گا نا، اگر رسولن کے ساتھ مانے تو رسولن من قبل کا نہیں، قصہ سنایا پہلے، یعنی اس سے پہلے ہم قصہ سنا چکے ہیں، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی تو بعض واقعات آئے ہوں گے اور بعض کا نہیں بیان ہو، تو من قبلوں کا قصہ کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، اور رسولن کے ساتھ ملائیں بہت دور جا کے بنتا ہے، ویسے ہونے کو تو ہو تو سکتا ہے شاید. وہ قصے سنانے کا اس سے پہلے کا بات ہے، ورنہ یہ کہ پہلے کے رسول تو سنائے گئے، آپ کوئی آنے والے ہیں جن کا نہیں سنایا گیا، اس لیے جن کا لم نقصوص ہے وہ بھی من قبل ہی ہے، بات تو دونوں کی من قبل کیا ہے، لہذا قصص نا کے ساتھ تعلق ملا ہے کہ بعض کا قصہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے، بعض کا کیا ہی نہیں، اور آئندہ جو باقی قرآن نازل ہوگا اس میں تو پھر دیکھی جائے گی. تو اسی لیے اس کا تعلق اس کے ساتھ زیادہ بہتر لگتا ہے، ورنہ یہ کہ پہلے رسولوں میں سے بعض کا قصہ ہم نے سنایا ہے اور بعض کا نہیں سنایا، پھر کیا مطلب ہے؟ وہ آنے والے ہیں، یعنی جن کا نہیں سنایا وہ تو ہوئے پہلے، جن کا سنایا وہ ہوئے پہلے، جن کا نہیں سنایا وہ کیا آنے والے ہیں؟ اس لیے یہ من قبل کا تعلق قصص نا کے ساتھ ہی بنتا ہے. رسولا مبشرین و منذرین، یہ بھی وہی ارسلنا رسولا، ہم نے ایسے رسول بھی بھیجے، رسول بھیجے، مبشرین و منذرین حال ہے، مبشر اور منذر ہوتے ہوئے، گویا کہ ارسلنا رسولا اگر ہو تو مفعول کا حال ہو گیا، یہ خوشخبریاں دینے والے، ڈرانے والے برے کاموں کے برے انجام سے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، عَلَى اللَّهِ، اللہ کے خلاف، حُجَّتٌ، کوئی الزام، کوئی عذر، حُجَّتٌ دلیل کو کہتے ہیں، تاکہ لوگوں کا اللہ پر کوئی عذر نہ رہے، یعنی پیش نہ کر سکے، بعد الرسل، رسولوں کے بعد. یہ اس لیے کیا تاکہ بندوں کا عذر نہ رہے، ہم نے رسول بھیجے، اب وہ اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آیا نہیں تھا سمجھانے والا، سیدھی بات ہے. لے اللہ، یہ لے ان لا ہے جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں، لے لے ان، یعنی لے بھی ہو سکتا تھا، لے ان لے ایک ہی معنی ہے، لا میں کہے گا، لا یکونا یہ پھر آ گیا فیل ہوگا نصب میں آ گیا، تاکہ اللہ پر لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہے، اللہ کے خلاف ان کے پاس کوئی عذر نہ رہے، بعد الرسل، پیغمبروں کے بعد. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب اور حکمت والا ہے، لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، لیکن اللہ، یہ لیکن نہ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ آگے اسم ہے، لیکن کے بعد ورب اور اسم دونوں آ سکتے ہیں، لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، انزلہ بعلم، اس چیز کے ساتھ، یشہد بما انزل الیک، اس چیز کے ساتھ جو اس نے اتاری تیری طرف، اس کے ساتھ گواہی دیتا ہے، یعنی اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، اس چیز کے بارے میں یا اس چیز کے ساتھ جو اس نے اتاری تیری طرف، کہ انزلہ بعلم، ہی اس نے اس کو اتارا ہے اپنے علم کے ساتھ، ولیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز کے بارے میں، شاہ صاحب نے بھی اس بے کا ترجمہ در حق کے آنچے کیا ہے، جو تیری طرف اس نے اتاری ہے، گواہی اس بات کی دیتا ہے کہ انزلہ، اس نے اس کو اتارا، بے علم ہی، اپنے علم سے، انزلہ ہو کی ضمیر کتاب کے لیے اور بے علم ہی کی ضمیر اللہ کے لیے. والملائکہ تو یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وکفا باللہ شہیدا، اور گواہی کے لحاظ سے تو اللہ ہی کافی ہے. اللہ کی گواہی سے کیا مراد ہے؟ کیا آفاقی نشانی مراد ہے؟ کیا پہلی کتابوں کی پیشین گوئیاں مراد ہیں؟ فرشتوں کی گواہی سے کیا مراد ہے؟ یہ تفسیر کے پوائنٹس ہیں. بہرحال فرشتوں کی گواہی دینا تو شاید عام بات تو سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ ہر ایک کی گواہی دوسرا ممکن ہے نہ سمجھ سکتا ہو. بہرحال سے گواہ ہے اس بات پر کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ مضمون ہوا آیت کا. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اس بات کو نہیں مانا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے رک گئے یا روک دیا، یعنی لوگوں کو، قد ضلوا، بے شک وہ بھٹک گئے، ضلالا بعیدا، بھٹک جانا بہت دور کا، یعنی وہ تو بھٹک کے بہت دور جا پڑے، یوں کر لیں ترجمہ. ان الذین کفروا وظلموا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور پھر ظلم بھی کیا، یعنی گناہ بھی کیے، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ ایسا نہیں ہے کہ بخش دے ان کو، یہ پھر وہی لام جہود آیا ہے، اللہ ایسا نہیں ہے یا نہیں تھا، بلکہ لم یکن اللہ، یا اللہ کے لیے تھا نہیں لگاتے، ہے کرے، اللہ ایسا نہیں ہے لیغفر لہم، کہ ان کو بخش دے، ولا یعنی لم یکن لیہدیہم اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ ان کو کوئی راستہ دکھائے یعنی سیدھا اور نہ ہی اللہ ان کو کوئی دکھائے گا راستہ الا طریقہ جہنم مگر جہنم کے راستہ بس یہی دکھائے گا اس کی سزا یہ ہے خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے یسیر میں نے معمولی بھی ہوتا ہے یسر سے یہ لفظ ہے یہ سینرے سے اور آسان کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ بات اللہ پر آسان ہے یا ایوہ الناس اے لوگو منادا یعنی مفرد ہے پیش کے ساتھ آیا ہے اے لوگو قد جاءکم الرسول آ چکا تمہارے پاس رسول رسول فاعل ہے جا کا بالحق کے حق کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ رسول حق کے ساتھ آیا اور رسول من ربکم تمہارے رب کی طرف سے رسول آیا حق کے ساتھ یا دوسرا معنی پھر بہتر ہے یعنی جاءکم الرسول بالحق من ربکم آیا رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے اور جا بے کا معنی لایا کرے کیونکہ یہ بھی معنی ہوتا ہے تو پھر میں نے کر سکتے ہیں رسول لایا حق تمہارے رب کی طرف تمہارے پاس لایا رسول حق تمہارے رب کی طرف یا بے کا ترجمہ لایا بھی کر سکتے ہیں اور آیا کر لیں تو آیا تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے ترجمہ دونوں طرح ہو سکتا ہے آیا کے ساتھ کیا یا لایا کے ساتھ
آ چکا
وہ انہوں نے پھر بالحق کے ساتھ ملا لیا نا جا بالحق کی بجائے آ چکا تمہارے پاس حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے فآمنوا پس تم ایمان لاؤ فعل امر ہے خیر لکم خیر کی نسب یہاں زیادہ تو یہی موضوع معلوم ہوتا ہے کہ آمنوا ایمانا خیر لکم اچھا ایمان جو تمہارے لیے ہو وہ ایمان لاؤ اور بعض اس کو حال بھی گنتے ہیں کہ تمہارے لیے بھلائی ہوتے ہوئے وہ ایمان جو ہے وہ حال بھی ہو سکتا ہے فعل امر ہے نا ایمان لاؤ تمہارے لیے بہتر ہوتے ہوئے یہ چیز ہوگی بن سکتا ہے لیکن اگر آمنو کا ایمان مانے آمنو ایمانا خیرا لکم تو پھر وہ ایمان کی صفت بن سکتا ہے ایسا ایمان لاؤ جو کہ بہتر ہے تمہارے لیے ایمان کا مفعول مطلق مان کے اس کی صفت مان لے یہی زیادہ موضوع لگتا ہے ویسے حال بھی انہوں نے لکھا ہے نابیوں نے کہ حال کی بھی گنجائش ہے فآمنوا خیر اللہ وَإِن تَكْفُرُوا یعنی ترجمہ اردو میں تو پھر یہی کرنا پڑے گا آپ ایمان لاؤ وہ تمہارے لیے اچھا ہے ہوا خیر اللہ کو مجبوراً ترجمہ اردو میں تو یہی کرنا پڑے گا اس کے سوا اردو میں بات بنتی نہیں نا ایمان لاؤ تمہارے لیے اچھا ہوتے ہوئے ایمان لاؤ تمہارے لیے اچھا ہوتے ہوئے یعنی ایسا ایمان اس طرح سے جو تمہارے لیے اچھا ہو بات تو وہی بنتی ہے فآمنوا ایمانا خیر لکم ایسا ایمان لاؤ جو تم اچھا ہو تمہارے لیے اردو میں تو ترجمہ فہو خیر لکم یہی کرنا پڑے گا ایمان لاؤ وہ تمہارے لیے بہتر ہے اسی طرح کیا ہوگا اردو والوں میں پھر اس طرح یہ ترجمہ انہوں نے یوں کر لیا ہے لے یکون من لگا کے خیرن کو اس کی خبر بنا لے فآمنوا لیکون خیر اللہ کو کچھ اس طرح تم کر لیا اردو والوں نے شاہ صاحب نے بھی اسی طرح کیا ایمان آ رہے تا ایمان آوردن بہتر باشد برائے شما ایمان لاؤ تاکہ ایمان لانا تمہارے لیے اچھا ثابت ہوئے وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے ان شرطیا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا یا اہل الکتاب اے اہل کتاب اے کتاب والو جس میں یہودی بھی عیسائی بھی شامل ہوتے ہیں لا تغلو فی دینکم بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ خطاب تو اہل کتاب کو ہے لیکن غالباً مسیحی مراد ہے کیونکہ آگے بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے اے اہل کتاب مراد غالباً نصارہ ہے، مضمون سے معلوم ہوتا ہے. لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلوف مت کرو. غلا یا غلو، کہ میں نے غلوف کرنا، غین لام واو مادہ اردو میں استعمال ہوتا غلوف. لا تغلو غلا یا غلو، تم غلوف نہ کرو، مبالغہ نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں، دین میں یعنی غلوف کی باتیں نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ، اور مت کہو اللہ پر، الا الحق، صرف حق، سوائے حق کے. الا الحق مستثنا ہوگا نا، یعنی الا کو ہٹائیں اور نفی ہے تو پھر وہ نصب ہی آنی چاہیے. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ پر مگر حق، یعنی اللہ پر جھوٹ نہ بولو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بات صرف یہ ہے کہ المسیح مبتدا، عیسی ابن مریم اس کا بدل، رسول اللہ بھی بدل مانے نہیں، خبر، رسول اللہ خبر ہوگی. المسیح عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم جو مسیح ہے، مسیح جو عیسی ابن مریم ہے، ہوا رسول اللہ ہے، وہ اللہ کا رسول ہے. مسیح مبتدا اور رسول اللہ خبر، دوسری خبر ہے وکلمتہ، اور وہ اس کا کلمہ ہے، وہ اللہ کا رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے. کلمہ کے معنی تو کلام کے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی اس کی اصل حقیقت ہے جو اس سے پھر یونانی لفظ لوگوس بنا، لوگوس کے معنی بھی کلام کے ہوتے ہیں. اور چوتھی جو انجیل ہے ان کی، یوحنا کی، اس کے کچھ ابتدائی لفظ بھی ایسے ہیں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہ خدا تھا، کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے. جان کی گوسپل پہلے اس کے ابتدائی الفاظ ہی یہی ہے، جس سے یہ بات، کوئی بات کلمہ کی تھی جس کو انہوں نے کلمہ مجسم ہو کے آیا خدا کا یا کچھ یہ معنی کر لیا. قرآن کریم میں کلمہ کہا گیا ہے، اللہ کا کلام ہے، جو کہ القاہا الی مریم، اس کو اس نے پھینکا مریم کی طرف یا عطا فرمایا. شاہ صاحب اس کلمہ کا ترجمہ فیض کرتے ہیں، اور وہ اس کا ایک فیض تھا کلمہ، خدا کا کلام. اور ویسے کلمہ کلام کا معنی یہ ہے کہ وہ جس چیز کو کرنا چاہے ہو جا ہو جاتی ہے، تو وہ اس کے کلام کا دعا کے نتیجہ تھا، اس کا پیدا ہونا عام قانون سے ہٹ کے، اس نے کہا ہو جا، وہ ہو گیا. ان معنوں میں وہ شاید مراد. تو بہرحال مسیح علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ قرآن نے کہا ہے، اور اسی کلمہ کے لفظ سے ہی کلمہ مجسم ہو کر آیا، کلام مجسم ہو کر آیا، وہ عیسائیوں میں بھی بات پھیلی ہے. اور یہ بھی ایک وجہ تھی معتزلہ کے یہ کہنے کی کہ قرآن قدیم نہیں ہے، حادث ہے، کیونکہ اگر خدا کے کلام کو قدیم مانا جائے تو اس سے یہودیوں کی اس بات کی سپورٹ عیسائیوں کی ہوتی تھی کہ کلام ہی مجسم ہو کے آیا، وہ ازلی ابدی خدا تھا. یہ ایک وجہ بنی تھی کہ وہ کہتے تھے اس سے عیسائیوں کے عقیدے کو سپورٹ ملے گی اگر ہم کلام کو ازلی ابدی مانے تو. تو بہرحال ایک وجہ، تو اللہ کا وہ کلمہ تھے. القاہا، ہا کی ضمیر کلمہ کے لیے ہے، القا کا فاعل اللہ تعالی ہے، اس نے پھینکا اس کو مریم کی طرف. وروح منہ، تیسری خبر ہے کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک روح بھی ہے. یعنی مسیح کی خبریں تین ہیں، رسول اللہ ہے، دوسرا کلمتہ القاہا الی مریم، یہ بات ایک ہی ہے، اس میں وقت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وروح منہ، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے. روح کے مختلف معنی ہیں، اور روح حیوانی اور روح انسانی اور اس طرح سے. بہرحال ایک تو جسے لیونگ آرگنیزم والی روح کہتے ہیں، وہ تو اور چیز ہے، بایولوجیکلی جسے آپ لیونگ آرگنیزم کہتے ہیں، اس میں تو پھر دیکھیں تو ایک پاگل آدمی بھی سی روح ہوتا ہے، لیکن وہ ایک روح سے خالی ہوتا ہے. وہ روح جو اصل انسان کے عقل اور دانش والی ہے، جس کی بنا پر وہ مکلف ہے، شاباش یا لعنت کا مستحق ہے، وہ ایک اور روح ہے. اور شاید وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی روح کہی ہے، ایک طرح کی وہی ہو جو آدم میں بھی پھونکی تھی، تو ان کا کوئی اس روح سے خاص تعلق ہو، یا یہ کہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے اس لیے کہا کہ وہ ایک ایسی روح ہے. ایک ایسی روح ہے، روح من ہو، روح ہو نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی روح ہے، چاہے وہ ترکیب پروفیشن کے معنوں میں ہی ہوتی، لیکن روح من ہو وہ اس کی طرف سے. اب من ہو کہ میں نے کیا اس کے جز کے تبعیض کے لیے کہ اللہ کا کوئی تھوڑا سا حصہ چلیے 1/11 ہی صحیح وہ کاٹ کے الگ بنا لیا تھا. جیسے ہم نور میں نور اللہ کہتے ہیں ہمارے درود شریف پڑھنے والے اور پھر اس کو باقاعدہ دہراتے ہیں نور میں نور اللہ, تو کیا اس کے جز میں سے تھا. بلکہ بعض کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شاید مامون کے دربار میں اس پہ بحث ہوئی تھی, کسی عیسائی نے کہا کہ تمہارے تو قرآن میں آیا روح من ہو وہ اس میں سے ہے, تو تم کیسے انکار کرتے ہو جو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کا جز ہے, خود قرآن اس پہ گئے. تو اس کا جواب پھر ایک عالم نے دیا تھا اور وہ ہے 25ویں پارے میں آتا ہے, سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ. اس نے کہا اگر قرآن سے لینا تو یہ دیکھو قرآن نے تو کہا ہے کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین و آسمان ہے سب اس کی طرف سے, تو پھر تو زمین و آسمان کے ہر چیز منہ ہے. ایک مسیح کی کون سی بات ہے, تم ایک آیت کو لیتے ہو تو قرآن کی دوسری کو بھی مانو تو پھر سب, اور اگر من ہو ان معنوں میں لے تو اس کے امر سے ہے اس کے حکم سے ہے تو ٹھیک ہے پھر تو سب ہی ہے. تو روح من ہو وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے. روح کے معنی کیا ہو اور اس کی تشریح کیا ہو, بہرحال یہ ایک لحاظ سے آیات متشابہات میں ایسے ہے کیونکہ اس کی پوری حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن مسیح علیہ السلام کی پیدائش بھی عجیب و غریب اور اس دنیا سے اٹھنا بھی عجیب و غریب ہے سارا معاملہ اس طرح سے. فآمنوا باللہ ورسلہ, بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر, یہ مسیح کے بارے میں غلو نہ کرو, ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے سارے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثۃ, اور یہ نہ کہو کہ تین ہے. یہ ثلاثۃ جو ہے رفع میں, یعنی ہن یا ہی ثلاثۃ یا ہم ثلاثۃ, اور یہ نہ کہو کہ وہ تین ہے. یہ تین سے مراد ہے ٹرینیٹی کے عقیدے کی طرف اشارہ ہے اور آگے چل کے 6ویں پارے میں آئے گا کہ قالوا ان اللہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ, کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے, یعنی تین میں سے ایک نہیں کہ ان تین میں سے ایک اللہ ہے بلکہ تین میں سے تیسرا ہے. یعنی ان تین کو لو تو جس تیسرے کو لو ان میں سے وہ خدا ہے اور تینوں مل کے بھی ایک خدا ہے. کس کی
تیسرا؟
یہ تو ان سے پوچھے, ان کو ٹرینیٹی پر اندازہ کیجیے کہ ہم نے ایک دفعہ ڈپارٹمنٹ میں لاہور کے بشپ کو تقریر پہ بلایا تھا کہ ٹرینیٹی کے مسئلے کو سمجھائیں ہمیں, تثلیث, کیونکہ تثلیث میں وہ جو ان کا کریڈ ہے نا, جیسے ہمارے ہاں ہے نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, تو ان کا ایک کریڈ ہوتا ہے جسے وہ دہراتے ہیں, ایک فارمولا, آئی بلیو ان گاڈ دی فادر جیزس دا ہز اونلی بگاٹن سن اینڈ ہولی گھوسٹ اینڈ دس اینڈ دس اینڈ دس, وہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس میں تفسیر ماجدی والے نے نقل کی ہے عبارتیں کہ وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ باپ خدا, بیٹا خدا, روح القدس خدا, لیکن تین خدا نہیں ایک خدا, باپ قادر مطلق, بیٹا قادر مطلق, روح القدس قادر مطلق, لیکن تین قادر مطلق نہیں ایک قادر مطلق. اس طرح سے وہ ابدی, باپ ابدی, بیٹا ابدی اور روح القدس ابدی, لیکن تین ابدی نہیں ایک ابدی. یہ وہ بات ہے جس کو کسی طرح سے عقل سے سمجھایا نہیں جا سکتا. تو بشپ صاحب اتنا ہی کر کے آئے کہ ایک تقریر سائیکلو سٹائل کرا کے لے آئے تھے, وہ انہوں نے وہاں پڑھ دی اور سوالوں کے جواب دینے سے گریز ہی کرتے رہے, جو سوال کرتے تھے کہنے تھے وہ میں نے تقریر میں کہہ تو دیا بس اس طرح سے, کیونکہ یہ تو بالکل ایرریشنل ڈاگما ہے نا کہ تین کو ایک مانو. اگر یہ ہوتا نا کہ تین میں سے تینوں مل کر خدا بنتے ہیں, چلو تب بھی کہو تین اقنوم ہیں, تین مل کر خدا بنتے ہیں, تب تو کوئی بات بھی بنتی. تو اب یہ تین کا تینوں کو خدا, اب دیکھیں ہمارے ہاں صفات ہیں 99, لیکن ہم 99 خداؤں کے قائل تو نہیں ہیں, وہ تو اس کے ایٹریبیوٹس کی بات ہے, تو وہ ایٹریبیوٹس بھی نہیں کہتے کہ کہیں کہ بھئی وہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, اس کی صفات ہیں, اس لحاظ سے وہ کوئی الگ خدا نہیں. اس سے تو سوامی دیانند نے, جو آریہ سماج کا بانی تھا, وہ جو ہندوؤں کے بیسیوں سینکڑوں دیوتا ہے, تو اس نے ستیارتھ پرکاش میں اسی طرح ایکسپلین کیا کہ دراصل یہ خدا کی صفت ہے, یہ خدا کی صفات ہیں جن کو ہندوؤں نے دیوتا بنا لیا اور الگ الگ پوجا شروع کر دی. تو عیسائی یہ بھی نہیں کہتے، حالانکہ ان کے یہاں ایٹریبیوٹس آف گاڈ ایک موضوع ہے، اور میرے خیال میں ایک آرنلڈ ہے ان کا، اس نے روزری کے نام سے ایک نظم لکھی ہے، ہم نے وہ نظم تو نہیں دیکھی، اس میں خدا کے صفات پر بہت عمدہ بحث کی ہے. بعض توحید کی بات تو کرتے تو اپنے آپ کو مونوتھیسٹک ہی ہے نا پیگنز کے مقابلے میں. تو کتاب ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہمارے ایک استاد ہوتے تھے حافظ محمد امین، گورنمنٹ مڈل اسکول تھا اس وقت، تو پھر بعد میں ہائی ہو گیا جس میں ہم پڑھے تھے، اس کے ہیڈ ماسٹر تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی شرح اسماء اللہ الحسنی پہ، اردو میں منظوم، اور وہ اس میں لکھتے ہیں، اتفاق سے اس کا نسخہ ہے، نادر نسخوں میں سے ہے، کہیں ہمارے ہاتھ لگا، یہاں سے قومی کتب خانے نے اسے شائع کیا تھا. نصیر الدین صاحب مرحوم مجھے ملتے رہے بعد میں، وہ کہتے تھے کہ واقعی وہ ہم نے ایک دفعہ ہی چھاپی کتاب، بعد میں نہیں چھاپی. اس میں حافظ امین صاحب نے اس کے وجہ تالیف میں یہ ذکر کیا ہے کہ ایک دن کوئی عبد الحمید تھے، پرنسپل گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج جھنگ کے، سن 26 کی بات ہے، 26-27 میں، ان سے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم پڑھے جنگ میں، حافظ امین صاحب ریٹائر ہوئے تھے غالباً سن 33 میں، 30 سے 33 تک ہم پڑھے ہیں اسکول میں، اس وقت ہیڈ ماسٹر تھے. تو وہ وجہ لکھتے ہیں کہ ایک دن ہم عبد الحمید صاحب کے پاس بیٹھے تھے، تو آرنلڈ کی کتاب روزری کا ذکر ہوا، کہ روزری ویسے یہ جسے ہم تسبیح کہتے ہیں نا، عیسائی سے ٹو ٹیل دا بیٹس انگریزی میں آتا ہے نا، تسبیح پڑھنا، ٹیلنگ بیٹس، اور اس تسبیح میں جو پڑھا جاتا ہے اس کے لیے بھی روزری کا لفظ آتا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ آرنلڈ، پتہ نہیں کون سا آرنلڈ ہے، یہ پریچنگ آف اسلام والا یا کوئی اور ہے، یہ نہیں معلوم، کہ اس کی کتاب روزری کی بات چلے. ہیڈ ماسٹر بھی انگریزی جانتا تھا، ہم 5ویں میں کنورسیشن کا پیریڈ ہمارا لیا کرتے تھے 12. تو عبد الحمید نے کہا کہ یار جس طرح سے یہ ہے نا، ایسی کوئی منظوم اردو میں شرح اسماء اللہ الحسنی ہو جائے تو کیا بات. تو پھر وہ حافظ امین صاحب نے، وہ سادہ نظم شعر ہے لیکن بڑی اچھی کتاب ہے واقعی، تو ایٹریبیوٹس کی بات کرتے تب بھی تھی، ٹرینیٹی ایٹریبیوٹ آف گاڈ نہیں ہے، وہ تو بالکل ایک گاڈ ہیڈ بناتے ہیں، اس میں تین کا کرتے ہیں. بہرحال یہ تین والا مسئلہ بڑا عجیب ہے، ہندوؤں کے یہاں ہے، بلکہ وہ تریمورتی ہی ان کی سٹیٹ جو نشان ہے، جو ان کی ریاست کا، وہ تریمورتی ہے، اور اسی ہاں. تو اور قوموں میں بھی اس طرح تسلیس رہی ہے، خدا جانے یہ رومن سے لیا انہوں نے یا یونانیوں سے لیا یا کس طرح. تو قرآن کریم نے کہا ولا تقولوا ثلاثۃ، ثلاثۃ یہاں خبر ہے، یعنی ولا تقولوا ہم ثلاثۃ، یہ نہ کہو کہ وہ یعنی خدا تین ہے. انتہو خیر لکم، یہ اسی طرح سے انتہو انتہان خیر لکم، جس طرح سے آمنو خیر لکم تھا، باز آ جاؤ، رک جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، یعنی ایسا رکنا، رک جاؤ جو تمہارے لیے بہتر ہو. انما اللہ الہ واحد، بات صرف اتنی ہے کہ اللہ ایک ہی الہ ہے، اللہ مبتدا الہ واحد خبر، سبحانہ وہ پاک ہے، لفظی ترجمہ تو ہے اس کی پاکیزگی ہے، یعنی ہم اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، کیونکہ سبحان ایک فعل معذوف کا مفعول مطلق ہے نا، نسبح سبحانہ. پھر ہم ترجمہ اردو میں کریں گے با محاورہ، وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اس کا کوئی بچہ ہو، سبحانہ ان، وہ اس بات سے وہ پاک ہے کہ ہو کوئی اس کا بچہ، یعنی وہ اولاد سے بلند ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی بچہ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا. ہرگز اس میں آر نہیں ہے مسیح کو، استنکف یستنکف کہ میں نے آر محسوس کرنا، بے عزتی کی بات سمجھنا، مسیح فائل ہے. لن یستنکف، ہرگز آر نہیں سمجھیں گے، بے عزتی نہیں سمجھیں گے مسیح اس بات کو، ان یکونا کہ وہ ہووے، عبدن للہ اللہ کا ایک بندہ یکون کا خبر عبدن ولل ملائکۃ المقربون یہ فائل ہے لیسن کے فقہ رفع میں ہے اور نہ ہی مقربین فرشتے جو ہیں یہ صفت موصوف ہے نا ملائکۃ المقربون نہ ہی قریبی جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اس کو آر نہیں سمجھتے یعنی اللہ کا بندہ ہونا نہ مسیح کے لیے باعث آر ہے اور نہ قریبی مقرب بارگاہ فرشتوں کے لیے مقربون کا لفظ میں نے جو قریب کیے گئے جن کو قرب دیا گیا وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ اور جو کوئی یہ شرطیہ ہوگا کیونکہ آگے مجزوم بھی ہو گیا ہے سوالیہ نہیں ہے ورنہ پھر یستنکف ہونا چاہیے تھا کون آر محسوس کرتا ہے جو کوئی بھی آر محسوس کرے گا عن عبادت ہی اس کی عبادت سے یعنی اللہ کی عبادت سے ویستکبر اور تکبر سے کام لے گا دونوں مجزوم ہیں وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ وَمَنْ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ پس وہ ان قریب ان کو اکٹھا کرے گا حشر یحشر اکٹھا کرنا الیہ اپنی طرف جمیع ان سب کے سب کو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ تو ایمان لائے اَمَّا اس کے پھر جواب پہ ایک فے آتی ہے آمنوا وعملوا الصالحات جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور عمل صالح اختیار کیے فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ ان کو دے گا وہ اجر پورے کے پورے وفا یوفی کوئی جواب شرط نہیں ہے یوفی پورا آیا ہے فعل رفع میں یوفی نہیں ہے فَيُوَفِّيهِمْ پس وہ ان کو دے گا یہ ہم اس لیے آ گئے کہ پہلے یہ آ رہی تھی ورنہ ہم بھی ہو سکتا تھا اُجُورَهُمْ ان کے اجر وَيَزِيدُهُمْ اور ان کو بڑھائے گا من فضل ہی اپنے فضل سے ان کو بڑھائے گا اپنے فضل سے یا ان کو زیادہ دے گا اپنے فضل سے زیادہ یزید و زیادہ دینا زیادہ کرنا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا رہ گئے وہ لوگ جو کہ آر رکھتے ہیں آر سمجھتے ہیں اسْتَنْكَفُوا یعنی اس کی عبادت یا بندگی یا اس سے وَاسْتَكْبَرُوا اور انہوں نے تکبر کا راستہ اختیار کیا فَيُعَذِّبُهُمْ پس ان کو وہ سزا دے گا عذاباً علیماً بڑا دکھ کا عذاب فَيُعَذِّبُهُمْ یہ مفعول بہی نہیں ہے مفعول مطلق ہے فَيُعَذِّبُهُمْ عذاباً علیماً پوری پوری سزا دردناک دے گا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے لَهُمْ ان کے لیے یعنی اپنے لیے مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا اللہ کے سیورے ولیم ولا نصیرن نہ کوئی کارساز نہ کوئی دوست جج دونا کا دوسرا مفہوم یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم آ چکا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان برہان کے معنی دلیل کے ہوتے ہیں بے رے ہے نون مادہ ہے اس کا ہاں جی بعض کہتے ہیں بے رے ہے لیکن صحیح بات یہ کہ بے رے ہے نون ہی مادہ ہے اس کا برہنا یو برہن مبرہن 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 استعمال ہوتا ہے اردو میں برہان دلیل بڑی زبردست دلیل میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے یہاں جا حکم کے بعد کوئی بے نہیں آیا اس لیے آیا تمہارے پاس آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی زبردست دلیل وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ اور ہم نے اتارا تمہاری طرف نورًا مُبِينًا ایک واضح روشنی نور میں نے روشنی مبین کے لفظی میں نے وضاحت کرنے والی پھر میں نے روشنی اشکارا ظاہر روشنی کیا جاتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو کہ اَمَّا کا اردو میں معنی پتہ نہیں کس طرح وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں اما کے لیے کوئی لفظ جو تو وہ ہے اس طرح کا کوئی لفظ ترجمہ اس کا ہوتا ہے بس جو تو ہیں وہ لوگ کہ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر وَاعْتَصَمُوا بِهِ اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا یعنی اس کے احکام پر عمل کیا مراد ہوتا ہے پنجے میں سے مضبوطی سے پکڑنا یعنی نہ چھوڑنا اے اعتصام پہلے لفظ آ چکا ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ پس وہ ان قریب ان کو داخل کرے گا فی رحمت منہو اپنی طرف سے ایک رحمت میں رحمت فی رحمت ہی بھی ہو سکتا تھا لیکن ترجمہ آیا فی رحمت منہ، وہ اپنی طرف سے ایک رحمت میں انہیں داخل کرے گا، وفضل یعنی فی فضل اور فضل میں داخل کرے گا، یعنی یہ عطا کرے گا انہیں فضل اور رحمت، ویہدیہم اور ان کو دکھائے گا راستہ، الیہ اپنی طرف، صراطم مستقیما سیدھا راستہ، اور ان کو اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا یعنی سیدھے راہ کی ہدایت کرے گا جو ایمان اور اعتصام باللہ پر عمل کریں گے. یستفتونک کی آیت پہلے ہو چکی ہے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. ان امرؤن ہلکا، اگر کوئی مرد ہو کہ وہ مر جائے، ہلکا میں نے مر گیا، لیس لہ ولد، کہ جس کا کوئی بچہ نہ ہو، ولد سے مراد بیٹا بیٹی پوتا پوتی سب کچھ ہے، ولہ اختن اور اس کی کوئی بہن ہو، ایک بہن ہو، فلاحا پس اس بہن کے لیے، اس عورت کے لیے، نصف ما ترک، جو اس نے چھوڑا اس کا آدھا ہوگا، یعنی اس کو آدھا ملے گا، وہ یارثھا اور وہ اس عورت کا وارث ہوگا، وارثا یارث آسے بیا سے ہو، اِلَّمْ يَقُلْ لَهَا وَلَدٌ، اگر نہ ہو اس عورت کا یعنی بہن کا کوئی بچہ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ دو ہوں یعنی بہنیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، پس ان دونوں کے لیے دو بٹا تین ہوگا، مِمَّا تَرَكَ، جو کچھ کے اس نے چھوڑا یعنی بھائی نے، بات ہوئی ہے کہ دو یا دو سے زائد ہو وہ بیٹیے والا حکم ہے، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ ہوں بھائی، جس میں اخوہ میں بہنیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اگر وہ ہوں بھائی مرد اور عورتیں، ترجمہ ہم کریں گے اگر وہ ہوں بھائی بہن مرد اور عورتیں، تو پھر عورت کا ہو یا مرد کا ہو جیسی بھی صورت ہو، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پھر جائیداد اس اصول پر تقسیم ہوگی کہ ایک میل کو دو فی میل کا حصہ ملے گا، ایک مذکر کو یا مرد کو دو عورتوں کا حصہ ملے گا، انسا انسیین، یبین اللہ لکم ان تدلو، اللہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے یعنی اپنے احکام، بیان یبین ان تدلو، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ بھی ایک موقع ہے کہ یہاں لام زائد محذوف ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم الا اللہ یحکم ما یرید، صدق اللہ العظیم. سورۃ المائدہ کا بھی کوئی ابتدائی ڈیڑھ دو رکوع تو ذرا مشکل ہے، ذرا سست رفتاری ہماری چل رہے گی، پھر انشاءاللہ آگے ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کچھ مسائل بھی ہیں، کچھ الفاظ اور ترکیبات بھی مشکل ہے. اے ایمان والو، اوفو بالعقود، عقود کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو، اوفا یوفی ایفا ان، واؤف یہ سے باب افعال، یہ پہلے آ چکا اوفو بعہدی اوف بعہدکم وغیرہ میں، وفا یوفی آ چکا ہے، توفا یتوفا آ چکا ہے، یہ تین چار ابواب اس کے آ چکے ہیں. تو اوفو باب افعال کا فعل امر کا جمع مخاطب کا صیغہ ہے، جو کہ اصل میں اوف یو تھا، اوفو اور اس کے ساتھ بے کا ہمیشہ صلہ آتا ہے، اوفا بے، وہاں بھی آپ نے پڑھا تھا اوفو بے عہدی اوف بے عہدکم، بے کا اس کے ساتھ صلہ ہوتا ہے، پورا کرو، ٹھیک ٹھیک ادا کرو عقود کو، یوں ترجمہ کر لیں، عقود کے ساتھ ایفا کرو، یہ نہیں، یہ ترجمہ بھی کچھ ایسا بے ڈھب سا بن جاتا ہے، کیونکہ اوفا بے کا معنی ہی ایک ہے، عقود عقد کی جمع ہے، عقد کے لفظی میں نہ باندھنا ہوتے ہیں، اور پھر اس سے مراد عہد لیے جاتے ہیں، اپنے عہدوں کو ٹھیک ٹھیک پورا، اپنے کا یہاں لفظ کوئی نہیں ہے، العقود ہر طرح کے تمام جو عقود ہیں وہ ٹھیک ٹھیک ادا کرو اور پورے کرو. عقد، میثاق، عہد، یہ ہم معنی الفاظ ہیں، ان میں بعض دفعہ معمولی فرق کیا جاتا ہے، مثلا عقد اور میثاق ہمیشہ دوسری پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، ایک اور پارٹی، کوئی شخص، کوئی جماعت اس میں انوالو ہوتی ہے، خود اپنے ساتھ نہیں. عہد میں دونوں باتیں ہیں، کہ اپنی ذات سے عہد کر لیں، یعنی میں نے یہ عہد کیا، ان معنوں میں, اور کسی دوسرے کے ساتھ کرے تو بھی اس کا معنی ہوتا ہے. گویا کہ عہد میں یہ شامل ہے, یا یوں کہے کہ ہر عقد عہد ہوتا ہے لیکن ہر عہد عقد نہیں ہوتا. ان معنوں میں کر لیں, ایک عام خاص کا فرق ہے تھوڑا سا. بہرحال اگر اس کا ترجمہ عہد کیا جائے تو درست ہوگا. اور العقود, ال کے معنی یا تو ہیں جو تمہارے ذہن میں جن کی بات ہو رہی ہے, یا پھر الحمدللہ کی طرح جنس کا لے تو پھر ترجمہ کریں گے ہر طرح کے عقود ٹھیک ٹھیک ادا کرو. اور یا العقود وہ جو تمہارے ذہن میں, اس میں پھر تفسیر والے لکھتے ہیں کہ کیا زمانہ جاہلیت کے عقود مراد ہے, اسلام کے مراد ہے, اللہ سے عقد مراد ہے, بندوں سے نکاح بھی ایک عقد ہے, تجارت کا عقد بھی ہوتا ہے, شراکت کا بھی ہوتا ہے, سب اس میں آتے ہیں. تو اس طرح سے یہ آیت بڑی جامع ہے عقود کے لفظ کی وسعت کی وجہ سے. اور پھر ایفا کے معنی ہے, یہ نہیں کہا کہ عقد توڑو نہیں, عہد میں خیانت نہ کرو, وہ تو جرم ہے ہی. ایفا بے کے معنی پورا پورا ادا کرو, ٹھیک ٹھیک ادا کرو. تو اس طرح سے اس میں ایک پازیٹو حکم موجود ہے. اور باقی عقود کی تشریح میں آپ مختلف تفسیروں میں دیکھیں, بہت زیادہ تفسیر آپ کو مل جائے گی. احلت لکم بہیمت الانعام, حلال کیے گئے تمہارے لیے. احل یحل, حلال کرنا, حلال سمجھنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے, حلال کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. اور ابھی ایک اور معنی بھی آگے آئے گا, وہ کنٹیکسٹ کی وجہ سے ایک اور معنی کرنا پڑے گا. احلت فعل ماضی مؤنث واحد کا صیغہ ہے, کیونکہ آگے اس کا نائب فاعل بہیمت الانعام ہے. بہیمت الانعام تمہارے لیے حلال کیے گئے, احلت لکم تمہارے لیے حلال کیے گئے. جس طرح سے حرم کے ساتھ علا کا لفظ آتا ہے, حرم علیکم, اس طرح سے احل لکم, احل کے ساتھ لام آتا ہے, حرم کے ساتھ علا آتا ہے, حرم علیہ و احل لہو, یوں ہوگا فعل اس کا. بہیمت الانعام ترکیب اضافی ہے, ترجمہ بظاہر ہوگا انعام کا بہیمہ, یہی ہوگا نا معنی. تو اب بہیمہ اور انعام کے معنی کیا ہے, اور پھر اس اضافت کا کیا معنی بنتا ہے؟ بہیمہ کے معنی تو ہوتے ہیں کوئی جانور, بے ہے میم اس کا مادہ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ لفظ اس سے لیا گیا کہ وہ بول نہیں سکتا. مبہم کا لفظ اسی مادے سے نکلا ہے نا, ابہام, مبہم, بے ہے میم اسے ہے. تو اس وجہ سے اسے بہیمہ کہتے ہیں. بعض دفعہ بھیڑ بکری کے چھوٹے بچے کو بھی بہیمہ کہتے ہیں عربی میں, اشعار میں آیا ہے لفظ. ان معنوں بہیمہ کی جمع بہائم ہے, اور پھر چار پائوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے, گویا کہ شاید اس میں پرندے شامل نہیں کیے جاتے. جو بھی چار ٹانگوں والے جانور ہیں جنہیں ہم چوپائے کہتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. شاہ صاحب نے اسی لیے چہار پائے ہی کیا ہے. اور بہیمہ ہے واحد, لیکن یہاں اس لحاظ سے کہ انعام کی طرف مضاف ہوا ہے, جمع کے معنی میں آئے گا. انعام نعم کی جمع ہے, اور یہ مراد اس سے ہوتا ہے یا اونٹ یا بھیڑ بکری یا گائے, بھینس بھی شامل کر لیں, بھینس عرب میں ہوتی نہیں تھی. ان جانوروں کو انعام کہتے ہیں. اس میں مثلا گھوڑے شامل نہیں ہیں, گدھے شامل نہیں ہیں. جنہیں ہم انگریزی میں کیٹل کہتے ہیں وہ اس کے لیے لفظ ہے عربی میں انعام. تو اب ترجمہ یوں بنے گا کہ مویشیوں کی قسم کے چار پائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں, یوں ہوگا ترجمہ. نائب فاعل بنے گا مویشیوں کے چار پائے, مراد ہوگا مویشیوں کی قسم کے, یہی پھر میں نے کرنا پڑے گا. شاہ صاحب نے انعام کا تو انعام ہی کیا, کہتے ہیں کہ حلال کردہ شدہ است برائے شما چہار پایاں از قسم انعام, انعام کی قسم کے چار پائے, اس کے چار پائے یعنی اس کی قسم کے چار پائے وہ حلال کیے گئے ہیں. اس سے پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہاں اس میں ایک اصول ہے کہ جانور ہمارے لیے حلال کیا ہے, اور احلت سے مراد ہے جن کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں. یہ سیاق سے یا ویسے معروف طریقے پر معلوم ہے. یہ نہیں ہے کہ ان پر سواری حلال ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کا بیچنا یا سودا خریدنا یا بیچنا فروخت کرنا حلال ہے, نہیں, یہاں مراد ہے گوشت کھانا. جس طرح سے حرم میں ہم سمجھے تھے کہ یہاں کھانا حرام ہے یہاں نکاح حرام ہے, اس طرح سے وہ کنٹیکسٹ خود بتا دیتا ہے کہ میں نے کیا ہے, ورنہ اوہلہ میں کوئی بحث کرے گا کہ کیا چیز حلال ہے ان جانوروں کی, کس لحاظ سے حلال ہے, ان کا خرید و فروخت حلال ہے, ان پر سواری کرنا حلال ہے, ان کا دودھ پینا حلال ہے, کیا حلال ہے, ان کا ان سے شادی حلال ہے, کیا درست ہے, تو وہاں مراد ہوگا ان کا گوشت کھانا, کیونکہ بات ہی مسئلہ ہی یہی ہے. اور
عام جانور پر یہ توقع ہے اور عام نہیں تو یہ تفریق ہے, یہ حدیث سے مطلب ثابت ہے,
قرآن سے ثابت ہے کہ انعام کی قسم کے چار پائی حلال ہوں گے, جو انعام نہیں ہے وہ حلال نہیں ہوگا, وہ تو مویشی ہے, مویشی ہم مویشی سارے نہیں کہلاتے, آپ کتے کو مویشی کہاں کہتے ہیں, گھوڑے کو مویشی نہیں کہتے, آپ الگ کہتے ہیں ہارس اینڈ کیٹل شو, ہاں تو گھوڑا تو انعام میں شامل نہیں ہے مثلا, اس کے علاوہ گویا کہ یہ تو قرآن نے کہہ دیا حلال ہے, اب اگر ان کے علاوہ کوئی حلال ہے مزید کوئی حدیث میں وضاحت ہو گئی ہو تو وہ ٹھیک ہے, ورنہ اصول یہ ہو. اب بات یہ ہوئی کہ مویشیوں کی, اگلی بات پھر ہمارا وقت اسی وجہ سے جاتا ہے کہ پھر مراد کیا ہے مویشی کی قسم کے جانور سے, کیا مراد ہوگا؟ اب دیکھیے دودھ تو خنزیر کا بھی ہوتا ہے, گھوڑے گدھے کا بھی ہوتا ہے, اب یہ دیکھنا کہ کوئی ایسی قدر مشترک جو ان انعام میں پائی جاتی ہو وہ دیکھے کہ کیا ہے, کیا چار ٹانگیں ہونا قدر مشترک ہے؟ ہرگز نہیں. کالا یا سرخ رنگ ہونا؟ ہرگز نہیں. کان اونچے ہونا یا لمبے ہونا؟ نہیں. دم ہونا یا نہ ہونا؟ نہیں. سینگ ہونا نہ ہونا؟ کوئی مشترک قدر ڈھونڈنی چاہیے. اونٹ کے سینگ نہیں ہے, گائے کے ہیں, بکری کے ہیں, بھیڑ کے ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے, یہ کیا قدر مشترک ہو؟ اس پہ غور کر کے فقہا نے وہ نکالا ہے کہ ان پہ غور کر, دیکھیے بات غور کی ہوتی ہے. میں ویٹرنری کالج میں ٹیچر لیکچر دے رہا تھا, انہوں نے کہا جی گائے اور بھینس میں فرق کیا ہے؟ اب سیدھی سی بات ہے بظاہر, گائے اور بھینس میں کیا فرق ہے؟ سب جانتے ہیں گائے بھی دیکھتی ہوئی فرق. انہوں نے کہا تو ایسی بات بتا جس سے ڈیفینیٹلی ایک دوسرے سے الگ ہو جائے, ایک میں ہو دوسرے میں نہ ہو, تو لڑکے نہ بتا سکے اسی طرح سے. تو اس نے کہا وہ جو یہاں گردن پہ ایک لٹکا ہوا تھا نا جھالر سی گوشت کی, اسے پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں خاص انگریزی میں, تو ہم تو اسے کمبل بھی کہہ دیتے ہیں, کمبل. تو وہ اس نے کہا کہ یہ گائے میں ہوتا ہے بھینس میں نہیں ہوتا, ایک یعنی پکی نشانی ہے, سینگ نہیں, تھن نہیں, دم نہیں, رنگ نہیں, یہ ہے الگ کرنے والے نشانی. لیکن سائنس میں ایف ایس سی میں ہی پڑھاتے ہیں کہ مردہ اور زندہ چیز میں فرق کیا ہے, مردہ اور زندہ تو ظاہر ہے, لیکن وہاں چھ سات قسم کے فرق بتاتے ہیں کہ جو انآرگینک ہیں ان میں یہ ہوتا ہے مردہ چیزیں, اور جو آرگینک ہیں ان میں یہ فرق ہوتا ہے, وہاں زندگی اور موت کا فرق اور حیثیت سے سمجھایا جاتا ہے. اس طرح سے فقہا نے سوچا پھر انعام میں وہ کون سی چیز ہے, تو دو باتوں پہ وہ پہنچے ہیں کہ یہ ان انعام میں مشترک ہے اونٹ سے لے کر بھیڑ بکری گائے تک, اور وہ یہ ہے کہ سم کا چرا ہوا ہونا, ان کے سم چرے ہوتے ہیں, ایک بات. اور دوسری بڑی نشانی ہے کہ یہ جگالی کرتے ہیں, اجتیرار اسے عربی میں کہتے ہیں, جگالی کرنے کو اجتیرار, اجتیرار انگریزی میں رومینیشن کہتے ہیں اس کو, اور رومینیشن ٹو رومینیٹ میں نے سوچنا غور کرنا بھی آتا ہے, کہیں شیکسپیئر کی نظموں میں پڑھا تھا, کیونکہ جانور اس وقت گوا کہ کسی سوچ میں بیٹھا ہوتا ہے, تو انگریزی میں ٹو رومینیٹ غور و فکر کرنا, سوچ بچار سے کام لینا جن معنوں میں آتا ہے, اجتیرار جسے ہم جگالی کہتے ہیں, یہ ان کی ایک دو بڑی نشانیاں. لہذا کسی جانور کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ وہ آج کے سمے انعام ہے یا نہیں, تو فقہا نے یہ کہا کہ اگر وہ جگالی کرتا اور اگر اس کے سم چرے ہوئے, چاہے آپ آسٹریلیا میں دیکھیں, نیوزی لینڈ میں دیکھیں, کہیں دیکھیں, یہ یاک ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, بیکٹیرین کیمل ہے, کیا فیصلہ کریں گے آپ؟ اگر اس کے سم چرے ہوئے اور وہ جگالی کرتا ہے تو وہ آج کے سمے انعام ہے اور حلال ہے اس کا کھانے. باقی رہ گئے پرندے, تو ان کے بارے میں حدیث میں اور وضاحت ہے, بہیما میں پرندے تو آتے نہیں, پرندوں میں سے کون سے حلال ہوں گے حرام ہوں گے وہ حدیث نے وضاحت کی ہے, قرآن میں نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ کل ذی مخلب من الطیر والسبع, کہ جو پنجے میں پکڑ کے کھاتا ہے چیز کو وہ حلال نہیں ہے, یعنی بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پنجے میں باقاعدہ پکڑ کے چیز کھاتے ہیں، طوطے کو دیکھتے ہیں، شکرے وغیرہ کو دیکھتے ہیں، بعض کو اس قسم کے. لیکن بعض جانور مرغی ہے، سر پٹکے گی چیز اس کے منہ میں آ جائے، اس کو یہ پتا نہیں کہ اس کو میں پاؤں سے دبا لوں تو میں کھا لوں گی. تو اس طرح سے وہ ذی مخلب کا الفاظ حدیث میں آیا. اور درندے جانور ویسے چاہے چار پائے ہو تو وہ ویسے حرام ہو گئے حدیث کی روح سے، ویسے بھی وہ بہیمت الانعام سے نکل جاتے ہیں. زیادہ زیادہ پرندوں کی بات تھی کہ اس میں ذکر نہیں ہوا، پرندے حلال ہیں یا حرام ہے تو حدیث نے اصول دے دیا کہ اس اصول پہ لینا. باقی سمندری جانور ہیں ان کے بارے میں بھی اسی طرح سے کچھ اصول ملتا ہے، اختلاف انٹرپریٹیشن کا ہے. سمندری جانور گویا کیا ہر حلال ہے، آیا حدیث میں ہر طرح کا جانور سمندری جو ہے وہ حلال ہے. اسی بنا پر پھر امام شافعی علیہ رحمہ وغیرہ کے نزدیک کچھوے اور مگرمچھ اور یہ سب حلال بنتے ہیں. امام ابو حنیفہ ان کے شاگردوں نے یہ ذرا سٹل قسم کا فرق نکالا کہ پانی کا جانور حدیث میں حلال کہا گیا، لیکن پانی کا جانور ہم اسے کہیں گے جو پانی سے باہر زندہ نہ رہ سکے. اگر وہ پانی سے باہر کافی عرصے تک زندہ رہتا ہے تو اسٹرکٹ سینس میں وہ پانی کا جانور نہیں ہے، اگرچہ وہ زیادہ عرصہ پانی میں گزارتا ہو. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ صرف ایسا جانور صرف مچھلی ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ کچھوے مگر مچھ وہ کافی کئی گھنٹے وہ پانی سے باہر زندہ رہ سکتے ہیں. ہاں وہ حلال ہے، اور جنہوں نے حلال سمجھا ہے وہ بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، حدیث کے الفاظ ہی لیے. ویل کا ایک الگ مسئلہ ہے، ویل ویسے بھی پانی کا جانور نہیں، اور دوسرے وہ میملز میں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اس حساب سے نہ وہ انعام میں ہے نہ وہ پانی کے جانوروں میں بنتے. پانی میں رہنا اور بات ہے، سانپ ہے عام طور پر خشکی کا جانور ہے لیکن پانی میں بھی رہ لیتا ہے. تو اس طرح سے یہ بہیمت اللہ انعام ایک اصول بن گیا، اور اس لحاظ سے وہ ڈاکٹر صفا اللہ نے ٹھیک کہا تھا نا کہ کسی نے کہا تھا نا کہ منکرین سنت کو کتا کھلاؤ، قرآن میں کتا تو حرام نہیں لکھا ہوا. تو پرویز وغیرہ کے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر صفا اللہ کہتا تھا کہ انعام حلال ہے، انعام میں کتا تو شامل نہیں ہے. عربی ڈکشنری جانے والا بھی بتا سکتا ہے کہ انعام میں کتا شامل نہیں ہے. الا ما یتلا علیکم، سوائے اس کے جو تم پر پڑھے جاتے ہیں. ما یہاں ما ایک طرح کا منصوب ہوگا الا کی وجہ سے، یہ الگ بات ہے کہ ما کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا. ما یتلا وہ جو کہ پڑھا جاتا ہے، تلا یتلو سے فعل مجہول مضارے یتلا پڑھا جاتا ہے. یہ یتلا اصل میں یتلا وہ ہے، علیکم تم پر. ایک تو بات اس الا کی یہ ہو گئی کہ جو تم کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے وہ نہیں. اب وہ کیا مراد ہے؟ اسی سورت کی آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے، اور 4 مقامات پر قرآن کریم میں اور جگہ بھی آیا کہ جانور حرام کیا کیا ہے. اس میں وہ میتا، دم، لحم و خنزیر، اس میں اصل میں میتا اور دم کا، مثلا دم انعام کا بھی ہو تو اس طرح سے با ہوا حرام ہوگا، میتا انعام ہی ہو تب بھی حرام ہوگا. یہ مراد ہے کہ الا ما یتلا علیکم، یعنی ان جانور ویسے حلال ہیں لیکن جو صورت بتائی گئی ہے کہ نہیں کھانا وہ سمجھ لو. اچھا وہ تو وہاں بیان ہوا ہے کہ ان کو نہیں کھانا، یہاں دو حکم اور بھی ہیں. وہ تو تھا میتا جو باقاعدہ ذبح نہ کیا گیا ہو، یا دم وغیرہ اور وما احل لغیر اللہ، وہ شرائط تو بیان ہو چکی ہیں. انعام ویسے حلال ہیں مگر بشرط کہ ان شرائط کی خلاف ورزی نہ ہو، جو قرآن میں دوسری جگہ بیان ہو چکے ہیں. اور ایک شرط مزید ہے، غیر محل الصید، محل الصید نہ ہوتے ہوئے، یہ غیرہ کے رے کی زبر حال کی وجہ سے ہے، نہ ہوتے ہوئے. اصل میں احل لا یحلو ابھی آپ نے پڑھا ہے، حلال کرنا، حلال سمجھنا، اس سے اسم فاعل بنے گا محلون، محلون کی جمع ہوگی محلون محلین. یہ محلین ہے کیونکہ غیرہ کی طرف مضاف ہو گیا ہے، غیرہ کا مضاف الیہ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا غیر المغضوب، غیر کے آگے مضاف الیہ ہی آتا ہے نا مجرور ہو کر، آپ اسے حرف جار کہیں تب بھی مجرور، اور ویسے کہیں تب بھی مجرور. تو محلی تو ہو گیا، محلین اصل تھا، غیر محلین حلال کرنے والے نہ ہوتے ہوئے، محلین ہوتا تو ہوتا حلال سمجھنے والے ہوتے ہوئے، غیر محلین حلال کرنے والے نہ ہوتے ہوئے. الصید شکار کے، صید میں نے شکار، سواد یہ دال مادہ ہے، صاد یصید شکار کھیلنا، تو یہاں صید مصدر بھی ہو سکتا ہے شکار کرنا، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے وہ جانور جو شکار کیا گیا، مصدر مفعول کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے. تو شکار کے حلال کرنے والے نہ ہوتے ہوئے، یوں ہوا لفظی ترجمہ، یعنی یہ بات ایک اس شرط کے ساتھ بھی ہے کہ تم شکار کے حلال کرنے والے نہ ہو، یعنی شکار نہ کھیلنے والے ہو، شکار کو حلال نہ سمجھ رہے ہو. آگے ہے وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اس حالت میں کہ تم حرم ہو. تو یہ پورا فقرہ یوں ہے، غیر محل الصید وَأَنْتُمْ حُرُمْ، غیر محل الصید ہوتے ہوئے جبکہ تم حرم ہو، یوں ہوگا ترجمہ. اب حرم کے دو معنی ہیں، حالت احرام میں ہو یا حرم کی حدود کے اندر ہو، یہ دونوں معنی ہیں اس کے. حرام کی ہی جمع ہے حرم، اور حرام کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو حالت احرام میں ہے یعنی محرم ہے، یا جو حرم کی حدود کے اندر ہے چاہے وہ محرم ہے یا نہیں ہے. حرم کی کچھ حدود ہے اس کی مقرر کی گئی ہے، جو انٹریز ہیں مکہ کی ان پہ تو وہ ستون بنے ہوتے ہیں کہ یہاں سے آتے حرم شروع ہوتی ہے، باقی ان ستونوں کے درمیان مثلا مدینہ سے راستہ آتا ہے، عراق اور نجد سے آتا ہے، طائف سے آتا ہے، جنوب سے یمن میں سے آتا ہے، جدہ سے آتا ہے، جو مین انٹریز ہیں ان میں تو وہ بنے ہوتے ہیں حرم کے نشان، ان کے درمیان میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے، وہ رفلی اندازہ ہے چلا آتا ہے اس طرح سے. مثلا جدہ کا نشان ہے اور ادھر تنعیم ہے، اب جدہ اور تنعیم کے درمیان کیا سیدھا خط ہوگا یا کیا ہوگا، کون سا علاقہ حرم کا ہے کون سا نہیں، وہ لوکلی شاید کوئی چلی آتی ہو ٹریڈیشن کے یہ اس میں شامل ہے یہ نہیں ہے، ورنہ ایسے کوئی پٹواریوں کی کوئی حد براری نہیں کی ہوئی گاؤں. تو شکار کے حلال نہ کرنے والے ہوتے ہوئے جبکہ تم حرم کے اندر ہو یا حالات احرام میں، یہ اس وجہ سے آگے حکم آئے گا کہ حرم کے اندر اور حالت احرام میں شکار منع ہے. جو پابندیاں ان صورتوں میں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شکار نہیں کھیلا جائے گا. تو اگر کوئی انعام کی قسم کا جانور یوں شکار کر لیا جائے ان دنوں وہ جائز نہیں ہوگا. حالت مثلا ہرن ہے، ہرن انعام ہی میں آئے گا، اس میں وہ ساری باتیں ہیں جو بکری میں ہوتی ہیں. تو یا ویسے اس میں تو پرندے وغیرہ بھی آ جاتے ہیں کیونکہ شکار میں تو سب کچھ ہے. تو ایک شرط تو یہ ہو گئی انعام والی، دوسرا یہ کہ وہ حالت احرام میں یا حرم کے حدود کے اندر شکار نہ کیا گیا ہو، وہ جائز نہیں ہوگا کھانا اور نہ وہ شکار جائز ہے. اس کے لیے پھر آگے سزائیں وغیرہ ہیں وہ آگے بیان ہوئی. ان شرطوں کے ساتھ انعام تمہارے لیے حلال ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ فیصلہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. ما یرید ہو کہہ لے، اس کا فیصلہ دیتا ہے. ما اس کا مفعول ہو گیا یحکم کا، ما یرید یعنی یرید ہو جس کو وہ چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، مت حلال ٹھہرا لو اللہ کے شعائر کو. اب دیکھیے احل ابھی آپ نے پڑھا، احل یحلو حلال کرنا حلال ٹھہرانا، ابھی آپ نے پڑھا نا احلت لکم، تمہارے لیے حلال کیے گئے. تو یہاں اوپر ابھی آپ نے پڑھا ہے محل الصید، حلال سمجھنے والے صید کے، یعنی صید کو حلال سمجھنے والے، اور پھر مراد ہے مرتکب، حلال سمجھے گا تو کرے گا نا. اس طرح سے لا تحل، اسی سے فعل مجہول، احل کا معنی اگر حلال کرنا ہے تو لا تحل کا معنی ہوگا حلال نہ کر لو یا حلال نہ سمجھ لو، حلال نہ قرار دو، یہ معنی ہوگا. شعائر اللہ ہے، اللہ کے شعائر کو، شعار بعض کہتے ہیں شعائر شعیرہ کی جمع ہے، بعض کہتے ہیں شعار کی جمع ہے. شعار کے معنی خاص نشان کے ہوتے ہیں، جو کسی کا ایسا نشان ہو جس کے ساتھ اس کی کوئی یاد یا عظمت یا احترام وابستہ ہو. تو شعائر اللہ، اللہ کے نشانات، یوں ترجمہ اس کا کیا گیا ہے. اللہ کے نشانوں کو حلال نہ سمجھو، اور پھر اس کا معنی کیا گیا ان کی بے حرمتی مت کرو، کیونکہ وہی حرمت سے لفظ ہے نا، حرام سمجھنا حلال سمجھنا، حرمت کرنا نہ کرنا. ان معنوں میں لا تحلوا کا معنی کیا گیا ہے حتیٰ حرمت نہ کرو. شکار حرام ہے، کسی آدمی نے کر لیا گویا کہ اس نے حلال سمجھ لیا، اور اس طرح حلال کرنے کا معنی حرام کو حلال سمجھنا، اور ایک معنی پھر بنتا ہے بےعزتی نہ کرو، توہین نہ کرو، حتک نہ کرو. شعائر اللہ سے کیا مراد ہے؟ معنی تو اللہ کے نشانات ہی بنا. قرآن کریم سے ہم دیکھتے ہیں کہ شعائر اللہ کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے، ایک یہاں آیا ہے، ایک سورت البقرہ میں آپ نے پڑھا تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ہے، کہ صفا اور مروہ شعائر اللہ ہے. سورت الحج میں آیا ہے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر بنائے ہیں. اسی طرح سے سورت الحج میں ہی ہے بہیمت اللہ نام قربانی والوں کے بارے میں، اور وہاں آتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی عظمت تعظیم کرتا ہے تو یہ تقویٰ کی علامت ہے. تو شاعر کا جو قرآن کریم سے بیان معلوم ہوتا ہے، حج سے متعلق بعض چیزوں کو شاعر کہا گیا ہے، چاہے صفا مروہ ہو، چاہے قربانی کے اونٹ ہو، اور اس سے پہلے بھی جو رکوع ہے سورت الحج کا وہ حج کے ضمن میں ہی اس کا آتا ہے. تو یوں حج کی بعض خاص چیزیں ہیں. اگر سنت میں کسی چیز کو شاعر اللہ کہا جائے تو وہ بھی غالباً حج ہی کے ضمن میں ہوگا. اس طرح سے شاعر اللہ کے معنوں میں ہم محدود ہیں کہ جس کو قرآن نے کہا ہے کیا اس کو پھیلا سکتے ہیں؟ شاعر اللہ کا جو میں نے بنا لے، کوئی قبر کا ڈھیر بنا دے اور اس کو شاعر اللہ کہنا شروع کر. یہ قبر پرستوں کا سب سے بڑا استدلال اس سے آتا ہے کہ یہ سب شاعر اللہ ہے، کہ کیسے شاعر اللہ ثابت ہو گئے. شاعر اللہ پھر وہ بڑی محدود چیز ہوگی، اور جس چیز کو قرآن نے کہا ہے وہی ہے. اس لیے کعبہ کے متعلقات شاعر اللہ ہے، اور کسی اور جگہ کی تعظیم ایسی ہی یا اسی انداز میں کرنا جیسی کعبہ کیا، پھر یہ ہمارے نزدیک شرک ہے. اور شرک نہیں تو اور کیا؟ کعبہ کا اگر طواف ہے ضروری تو کسی اور جگہ کا طواف کی صورت میں عبادت کرنا بالکل حرام ہوگا اور شرک ہوگا، اس سے مختص ہے. اسی طرح سے اگر وہاں کوئی اس کے علاقے میں شکار حرام ہے، تو پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور علاقے میں قرار دیا ہو تو وہ اور بات ہے، ورنہ ہم نہیں یہ کہ جہاں چاہے شریعت کو نافذ کر دے. اس طرح سے تو پھر وہ ہندوؤں کے 33 کروڑ دیوتاؤں کا ذکر آتا ہے، اگر سارے اولیاء کی قبروں کو شامل کیا جائے، اور جس طرح سے قبر پرست عموماً ان کے بارے میں ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، تو یہ تو 33 کروڑ سے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو شاعر اللہ کا جو معنی ہے وہ محدود ہی ہمیں رکھنا پڑے گا، اور قرآن کریم کو سمجھ لے وہ تو یقیناً شاعر اللہ، باقی یا ہم اس کو پھیلا نہیں سکتے. ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حلال سمجھو شہر حرام کو، ان کی بے حرمتی شاعر حج وغیرہ کی نہ کرو، جو ان کے احکام ہیں ان کے خلاف ورزی نہ کرو، یہ مطلب ہے ان کی عزت کے جو احکام ہیں اس کے خلاف مت کرو. ولا الشہر الحرام، اور یہی بات شہر حرام کی ہے. الشہر الحرام واحد ہے، لیکن الف لام کی وجہ سے یہاں جنس کے معنوں میں ہوگا، یعنی وہ جو 4 مہینے اشہر حرم ہیں وہی الشہر الحرام. جیسے کہیں کہیں قرآن میں الکتاب سے مراد ساری آسمانی کتابیں ہوتی ہیں، اور شہر حرام کی بھی حرمتی مت کرو. یہاں لا تحلوا کا معنی وہی ہوگا، بے حرمتی مت کرو، اور اس کی بھی حرمتی کیا ہے، اس میں کچھ احکام ہے شہر حرام کے لڑنے پیٹنے کے بارے میں ممانعت. ولا الہدیہ، اور نہ ہی قربانی کے جانور کی بھی حرمتی کرو. ولل قلائدہ، اور نہ پٹوں کی بے حرمتی کرو. ترجمہ لفظی تو یہی ہے. ہدی کا میں نے قربانی کے جانور آپ سورت البقرہ میں پڑھا ہے آپ نے، فمستر من الحدی پڑھا تھا آپ نے، قربانی کے جانور کو کہتے ہیں. حدیے کے اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک معنی قربانی کے جانوروں کا ہے جو باہر سے مکہ میں لائے جاتے تھے. بدن اونٹوں کی قربانی کو کہتے ہیں، وہ اونٹ جو قربانی کے ہوں. حدیے بھیڑ بکری وغیرہ کا ہے، سب پر شاید، بلکہ شاید اونٹ پر بھی استعمال ہوتا ہو، یہ زیادہ جنرل لفظ ہے. اور قربانی کے جانوروں کی بھی بے حرمتی مت کرو. ولل قلائد، قلائد جمع ہے قلادہ کی، قلادہ کے لفظی معنی ہوتے گلے میں ڈالنے کا کوئی پٹا وغیرہ. عورت کے ہار کو بھی قلادہ کہہ سکتے ہیں، قمیض یا کسی چیز کے کالر کو بھی قلادہ کہہ سکتے ہیں، کتے وغیرہ کے گلے میں جو پٹا ڈالا جاتا ہے اس کو بھی قلادہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے قلائد. اور اس کا لفظی معنی ہوا اور پٹوں کی، پٹے ہی ترجمہ کریں، اور پٹوں کی بے حرمتی نہ کرو. اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں ایک لفظ انڈرسٹوڈ ہے، بلا زوات القواعد قلائد، یعنی پٹے والے جانوروں کی بے حرمتی نہ کرو. اور پٹے کا پھر تشریح کرنی پڑتی ہے بعض دفعہ ہمیں مجبوراً کہ عرب لوگ جو اپنے علاقوں سے جانور قربانی کے لے کے چلتے تھے نا خانہ کعبہ کی طرف حج کی نیت کی تو وہ قریب قریب کے علاقوں کے لوگ ساتھ لے چلتے تھے, آج بھی شاید لے چلتے ہو جو نزدیک کے ہوتے ہیں. آج کل تو خیر پک اپ وغیرہ کے ذریعے سے بھی لے جاتے ہیں, وہ تو تاجر ہی لے جاتے ہیں. تو اس زمانے میں وہ جانور اپنے ساتھ ہانک لیتے تھے حج پہ جا رہے تھے. ان جانوروں کے لیے یہ جتلانے کے لیے یہ خانہ کعبہ کے لیے ان پہ کوئی نشانی بنا لیتے تھے, اور عربوں کی نشانی یہ تھی کہ اس کے گلے میں کوئی چیز ڈال دیتے تھے, یوں ہی کوئی دو رسیاں لی اور گلے میں ڈال دی, ایک جوتا ہی لیا سوراخ کر کے وہ گلے میں ڈال دیا, کوئی درخت کی چھال لی اور وہ گلے میں باندھ دی. یہ ایک نشانی ہوتی تھی اس جسے عرف کہتے ہیں رواج کے اعتبار سے کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ جانور قربانی کے لیے جا رہا ہے, اور اس لحاظ سے اس کی حرمت تھی. ہادی کے میں نے کنویں سے قربانی کے جانور کے کہ ہادی اور کلاج چیز ایک ہی ہے. یہ مزید کہا گیا ہے کہ ان پٹوں والے جانوروں کی بے حرمتی نہ کرو, یا ایسے ہی تھا جیسے ہمارے یہاں قربانی کے جانوروں پہ رنگ مہندی وغیرہ لگا لیتے ہیں, یہ اس انڈیکیشن کے لیے کہ یہ قربانی کا ہے. تو ان کی بے حرمتی نہ کرو, کیونکہ اصل وہ خانہ کعبہ کی عزت ہے. ان جانوروں نے وہاں جا کے قربانی کے لیے وہاں قربان ہونا ہے, ان کو وہاں ذبح کرنا ہے, لہٰذا یہ ان کو لوٹنا چھیڑنا مالکوں سے چھین لینا یہ بالکل جائز نہیں ہوگا. یہ ہے لا تحلوا, ان کی بے حرمتی نہ کرو, یعنی ان قربانی کے جانوروں کو بھی نہ چھیڑو. مطلب یہ کہ جو لوگ جو لے جا رہے ہیں ان کو نہیں چھیڑنا, ان سے تعرض نہیں کرنا. ولا آمین البیت الحرام, اور نہ ہی بے حرمتی کرو ساتھ ملا لیں اس کو. آمین, دیکھیے لا تحلوا کے مفعول آ رہے ہیں شعائر شہرا ادیا علیحدہ, سب مفعول ہے. تو ولا آمین یہ بھی مفعول منصوب ہے, اصل تھا آمون. اما یا امو میں نے ہوتا ہے ارادہ کرنا, اسی سے امام کا لفظ بھی نکلا ہے الف میم میم. اما یا امو نتریان سوروں سے آئے گا, اور اس کا بھائی الف میم میم اما یا ام, اور اس کا اسم فاعل بنے گا نا آم من, جو کہ پڑھا جائے گا آم من ضالون کی طرح اور مادن کی طرح فارن کی طرح. آم من کی جمع بنا ہے آمون آمین, میم کی شد ہے یاد رکھیے, یہ آمین نہیں ہے جو فاتح کے بعد پڑھا جاتا ہے. آمین, اور نہ ہی ارادہ کرنے والوں کی یعنی بے حرمتی کرو, مراد ہے ان کو بھی دکھ نہ دو. اور آمین کے بعد البیت الحرام کہا ہے, بیت حرام کا ارادہ کرنے والے. یہ دیکھیے اسم فاعل نے نصب دی ہے, اوپر دیکھیے محل السید, اگر ہم اس کو یوں پڑھیں نا غیر محلین السید پڑھ سکتے ہیں, عربی گرامر میں درست ہوگا, یعنی محلین کر دے اور پھر سید کو نصب میں کر دے غیر محلین السید, وہاں ترکیب اضافی آئی ہے غیر محلی سے. اگر ہم اس کو چاہیں بلا آمیل بیت الحرام بھی پڑھ سکتے ہیں, عربی میں درست ہوگا, تو قرآن مجید میں تو جس طرح آیا جہاں ہم ایسے ہی پڑھنا ہے نا, نہ کے لحاظ سے اس کو ہم نون کر دیں اور بیت الحرام کو ترکیب اضافی میں لے آئیں, یوں بھی کوئی معنی ہوگا. تو یہاں آمین البیت الحرام, بیت الحرام صفت موصوف اور نصب میں آیا ہے, اسم فاعل نے نصب دی, یعنی وللذین یؤمون البیت الحرام, ان کی بھی بے حرمتی مت کرو جو بیت الحرام کا قصد کیے ہوئے ہیں. اور خانہ کعبہ کا البیت الحرام کا بیان ہم کر چکے ہیں, عزت والا گھر خانہ کعبہ, اور خانہ کعبہ کے ارادہ کرنے والوں کو بھی دکھ نہ دو مراد ہوگا, بے حرمتی نہ کرو سے مراد ہے, ان کو تکلیف نہ دو, دکھ نہ پہنچاؤ, ان کو لوٹو نہیں وغیرہ. یبتغون فضلا من ربہم, جو کہ تلاش کرتے ہیں, یہ یبتغون ہے, طرح کا حال ہوگا ان کا. یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں فضلا من ربہم, اپنے رب کا کچھ فضل, اس سے مراد وہ ہے کوئی روزی کما لینا, کیونکہ آپ نے پڑھا سورۃ البقرہ میں ولا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم, وہ اس میں آیا تھا نا کہ حج کے دنوں میں کوئی تجارت وغیرہ کر لینا حرام نہیں ہے اس زمن میں. تو فضل کا لفظ اس طرح سے معاش کے لیے آتا ہے, سورۃ جمعہ میں آتا ہے فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, ایسے موقعوں پر ہمارے مفسرین اور مترجم اس کا معنی یہی کرتے ہیں ذریعہ معاش. تو یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، ربہم، اپنے رب کی طرف سے کچھ فضل بھی چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یعنی روزی بھی بنا رکھی ہے، سفر کر رہے ہیں حج، ورضوانا، اور رضا الہی بھی جو ان کے تصور میں تھی، چاہے مشرکین بھی تھے لیکن اس میں اپنی طرف سے تو رضوان کا تصور تھا شاید، اس لیے قرآن نے یہ کہا. تو جو خانہ کعبہ کی طرف جانے والے ہیں ان کو کسی طرح سے دکھ پہنچانا، لوٹا ستانا ان جانوروں کا بھی، یہ سب چیزیں اصل تعظیم کعبہ کی ہے اور اس کا تعظیم کے ضمنی کچھ احکام ہیں، یہ نہ کرو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کھیلو. حَلَلْتُمْ حَلَّا يَحِلُّ، حَلَّا يَحُلُّ میں نے پہلے بتایا، اس کے میں نے تو کسی جگہ اترنا، حَلَّا يَحُلُّ حُلُولًا ہوتا ہے اور حَلَّا يَحِلُّ حَلَالًا ہوتا ہے، یا حِلًّا ہو سکتا ہے. اللہ یہ ہلو، اس کے میں نے تو اترنا ہوتے کسی جگہ، اور اللہ یہ ہلو کا میں نے حلال ہونا، جیسے قرآن میں آتا نا ولا یحل لکم، ابھی سورت میں پڑھا تھا آپ نے ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، پڑھا تھا آپ نے ابھی، تو لا یحل نہیں ہے حلال، تو حل یحل حلال ہونا. اب اس سے ترجمہ بنے گا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ، یہ ہے لفظی ترجمہ، اور مراد اس سے ہے جب تم حرم کی حد سے باہر ہو یا احرام کھول دو، تو یہ اصطلاحی ترجمہ ہے. لفظی معنی تھا جب تم کھل جاؤ، اگر حل یحل میں نے جیسے گرا کر کھولنا ہوتا ہے، وہ بھی حل یحل ہی آتا ہے، قرآن میں آتا ہے وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ، گرا کھول، تو پھر جب تم کھول دو، یہ میں نے بھی ہو سکتا ہے فَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم کھول دو، یا یہ کر لو جب تم حلال ہو جاؤ. حلال ہو جاؤ سے مراد ہے جب تمہارے لیے حلال ہو جائے وہ پابندی ہے جو کہ حرام، جو منع تھی، جو چیزیں احرام. اور اگر کریں وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم کھول لو اللہ یہ لو، تو پھر یہ میں نے بھی کہا جب احرام کھول دو. کھولنا بھی تو اس کا معنی، گرا کھولنا کے معنوں میں بھی تو آتا ہے، اور حل یحل حلال ہونا کے معنوں میں بھی آیا، دونوں آتے ہیں آپ کے سامنے. لا یحل لکم، اس کا یہ معنی نہیں کہ تم سے کھلے گا نہیں، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو حلال تم، جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی جب تم حالت احرام سے نکل آؤ یا حرم کے حدوں سے باہر ہو یا احرام کھول دو، تو فاصطادوا. چنانچہ عربی میں جو حرم کے اندر علاقہ ہے اسے تو حرم ہی کہتے ہیں نا، کچھ حدود ہے، اس سے باہر کا جتنے علاقہ ہے ساری دنیا وہ کہلاتی ہے حل. حل حل اور حرم عربی شعروں میں آتا ہے، فی حل و فی حرم، یعنی وہ تو ایسا مشہور ہے کہ اس کو حرم کے اندر والے بھی جانتے ہیں اور باہر والے بھی جانتے ہیں. غالباً وہ فرزدق کے مشہور شعر ہے امام زین العابدین کی مدح میں، جو اس نے اموی شہزادے کے سامنے پڑھے تھے، ان میں آتا ہے بھی فی حل و فی حرم، اور بھی ہیں لفظ دوبارہ. تو فاصطادوا، فاصطادوا سواد یہ دال سے باب افتعال ہے، استیدوا ہے اصل میں، تے کی تو بن گئی کیونکہ سواد تھا شروع میں، اور اس طرح سے فاصطادوا، پس تم شکار کھیلو، اور یہاں مراد شکار کھیل سکتے ہو. یہ حکم نہیں ہے کہ جب احرام کھولو تو جاؤ بندوق سنبھالو اور شکار بھی کھیل کے آؤ، اس کا کوئی حصہ ہو. اسی سے ہمارے فقہ کے اصولوں میں، اصول فقہ کی بحثوں میں یہ بحث آتی ہے کہ کیا امر للوجوب ہوتا ہے، جو بات صیغہ امر میں کہی گئی ہو کیا اس سے فعل واجب ثابت ہوتا ہے. تو فقہاء نے دیکھا کہ 17 قسم کے معنوں میں فعل امر کا صیغہ قرآن میں استعمال ہوا، 17 یا 13 کی نہیں ہوئے نور الانوار وغیرہ میں، تو ان میں سے ایک اجازت دی ہے. اجازت کیسے ہے کہ پہلے منع کیا گیا شکار نہ کھیلو، ایک دفعہ ممانے تو ہو اور پھر آگے فعل امر آئے تو اس کا معنی ہوگا وہ پچھلی رکاوٹ ختم ہوئی ہے، صرف اجازت دی گئی. تو یہ سیال شریف کے ایک صاحبزادے ایک زمانے میں، میں وہاں محمدی میں رہا ہوں 4-8 سال، جہاں عربی بھی پڑھی تھی، تو اردو بےچارے مولوی صاحب پھنس گئے تھے عجیب، وہ اتنے غالی بریلوی نہیں تھے، قبر پرست معتدل سے بڑھنا چاہتے تھے، اور بریلویوں کو آج کل کوئی ایسی اللہ کی مار ان پہ پڑی ہے کہ زیادہ غلو میں چلے گئے جتنا آج سے 50 سال پہلے نہیں تھے. اب کچھ بات زیادہ خراب ہو گئی ہے. تو ان مولوی صاحب نے درس قائم کیا اور پھر پیروں کو ایک دفعہ کہیں ان کے پیر آئے تھے تو شکار کے سلسلے میں ہی وہ مسئلہ ان کا جھگڑا ہوا تھا. کتوں کو نہلا کر داڑیوں والے مولوی پنکھا کرتے تھے کہ پیروں کو کتے ہیں جو شکار کے لیے آئے تھے. کتوں کو نہلا دھلا کر, یعنی یہ صرف انگریزوں کی بات نہیں ہے, وہ صاحب زادے تھے سیال شریف کے, ایک تو ان میں سے آنریری مجسٹریٹ تھا, وہ بیت اللہ تھا, وہ کہیں آئے تھے اس زمانے میں 1353 یا 60 سے پہلے کی بات ہے. تو کہیں وہ کتوں کی جو یہ تعظیم و توقیر دیکھی تو مولوی صاحب نے کہیں پیر خانے کو خط لکھ دیا کہ یہاں قال اللہ قال الرسول کہنے والوں کو تو دال روٹی بھی نہیں ملتی, اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے یہ کیا ہوا تھا. اور کہیں لکھ دیا کہ کفر از کعبہ برخ عزت کجا مانت مسلمان. جناب پیر خانہ ناراض ہو گئے کہ ارے ہمیں اس نے کافر کہہ دیا, اور وہ علاقہ ہے خدا کی پناہ, یعنی دنیا کا جاہل ترین علاقہ ہے قبر پرستی کے لحاظ سے. پھر وہ ان کو خطرہ ہوا, پھر وہ پیر کو منانے بہرحال گئے تھے, وہ ایک لمبا قصہ تھا میرے جانے سے پہلے کا تھا. پھر زمانے میں پھر یہ ہوا تھا کہ دوبارہ کہیں اس زمانے میں بھی وہ صاحبزادے آئے تھے اور شکار, یہ زکریا جو کیا تھا اس کا نام جو غزیر اوقاف رہا ہے جی قریشی سابوال کا, زکریا نام تھا, نہیں زکریا نہیں ذاکر, وہ مذاکر تھا نا یہ جو پہلے وزیر اوقاف کا رہا ہے پنجاب کا, تو یہ سابوال کے قریشی ہیں نا, ان بڑے رئیس ہیں, ان کا بھی کوئی آدمی پتہ نہیں یہی ذاکر تھا یا کون تھا, یہ بھی ساتھ, اور جناب ٹرک میں راشن لیا ہوا ہے, کتے دو تین کاروں میں کتے ہیں, اور پیر صاحبان وہ شکار پہ دورے پہ نکلے ہوئے ہیں شاہپور جنگ جن کے علاقے مریدوں کا ہے, تو وہ راشن اور وہ تو بڑا انعام تھا, وہ تو جہاں جاتے تھے مریدی ان کو کھلاتے پلاتے تھے. اور تو اس سال یہ ہوا کہ مولوی صاحب وہ پہلے واقعہ کے گھبرائے ہوئے تھے کہ ان کا باپ پیدل چل پڑا تھا سیال شریف پیروں کو منانے کے لیے, عورتیں بھی پھر پیچھے سے گھسٹتی پیدل گئی, اور وہ ایک عجیب واقعہ تھا. تو وہ پھر پیر صاحب کے استقبال کے لیے بہت آگے پہنچے خود مولوی صاحب کے, کہنا ناراض ہو جائے ان کو. تو سنا یہ تھا مولوی صاحب نے شاید خود ہی ذکر کیا تھا, وہ پچھلے واقعہ سے جانتے تھے نا کہ مولوی صاحب کو ہم نے سیدھا کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کے علاقے کے تو خرگوش بھی بڑے وابی ہیں, ہمارے کتوں سے پکڑے نہیں جاتے, کتے. اور پھر کہنے لگے کہ خیر وہ تو تفنن کی بات ہے, ہم تو حج سے آیا نا, اس سال وہ حج کر کے لوٹے تھے, حج سے آیا نا قرآن کی آیت پر عمل کر رہے ہیں, ویسا حلال تو فستا دو, جب حج سے واپس لوٹو تو شکار کھیلا کرو. مجھے نہیں قمر الدین, نہیں قمر الدین کا ایک شاید کزن تھا, ایک چچا تھا میرے خیال میں خود خواجہ قمر الدین, اتنے بریلوی تھے. بلا یا جرمنکم شنعان قوم, اور نہ کھینچ لے جائے تم کو جرم یا جرمو, اس کا میں نہ آمادہ کرنا تیار کرنا بھی ہوتا ہے, اجرم یجرمو کے میں نے تو جرم کرنا ہوتے ہیں, باب افعال سے آئے پھر وہی میں نے ہوتا ہے اجرم یجرمو, اجرامن جرم کرنا, جرم کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے اور عربی معنی ہے, قرآن میں آیا ہے ومما تجرمون. تو جرم یجرمو غرب یا غربو سے اس کے میں نے آمادہ کرنا ہے, لا یجرمن نہ, لا نہیں کا نہیں یہ غائب ہے اور پیچھے نون ثقیل آیا ہے, ہرگز تم کو آمادہ نہ کرے, لا یجرمن نہ ہو, یہ اصل میں اگر سیدھا فیل ہوتا تو لا یجرم کم ہونا چاہیے تھا, وہ تو نون ثقیل کی وجہ سے یوں ہو گیا نا. اور فائل ہے اس کا شنعان قوم, شنعان کا مادہ شین نون حمزہ ہے, شنع یشنع غالباً فتح یافتہ ہی ہوگا, یا شنع یشنو ہو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ قرآن کریم میں اس کا فعل ثلاثی استعمال نہیں ہوا, لیکن شنا یا شنا ہو کے میں نے ہوتے بغض رکھنا نفرت کرنا, اور اسی سے ایک لفظ قرآن کریم میں شان ان استعمال ہوا ہے, ان شان اکا ہوگا لابتر, وہ اس کا اسم فائل ہے شان ان, ان کی وجہ سے وہ نصب ہوئی اور آگے مضاف ہو گیا نا, تب شانے بنا, اصل تو شانے ان نہیں ہے, تو شانے ان میں نے نفرت کرنے والا بغض رکھنے والا, اسی لیے اس کا معنی دشمن بھی کیا گیا ہے, دشمنی بھی اس کا میں نہ کر سکتے ہیں. بغض، نفرت، دشمنی، شناعانن، شناعان قومن ترکیب اضافی ہے، کسی قوم کا بغض اور کسی قوم کی نفرت، بعض لوگوں کی دشمنی یا کسی گروہ کی دشمنی، وہ تمہیں کھینچ نہ لے اس بات پر. آگے پھر آتا ہے الا نہیں آیا، وہ الا انڈرسٹوڈ ہے انتا تدو، لیکن درمیان میں اس قوم کی صفت بیان ہوئی ہے، ایسے لوگوں کی جو کہ جنہوں نے کہ ان سدو، یہ ان لے ان کا ایک طرح کا مخفف ہے، یا بے ان، یعنی اس وجہ سے کہ انہوں نے، ان لوگوں نے، سدو کم، تم کو روکا تھا، انل مسجد الحرام ہے، مسجد حرام سے، اور کچھ ایسے لوگوں کی دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا، وہ تم کو آمادہ نہ کرے ان تا تدو اس بات پر کہ تم اعتدا کرنے لگو. انتا تدو، اعتدا یا تدی، حد سے بڑھنا، اعتدا، انتا تد یو ہے، کیونکہ بلکہ تا تد وو ہے اصل میں، کیونکہ مادہ عندال واو ہے. تو وہ کسی ایسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، وہ تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم اعتدا کرنے لگو. یو ابا محاورہ ترجمہ، جس طرح سے کر لیں، یعنی کہیں کسی سے تمہاری دشمنی، اور دشمنی کی وجہ بھی یہ ہے کہ معمولی نہیں، انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، نہیں جانے دیا. شاید حدیبیہ کے وقت کی بات ہو یا کسی اور موقع کی بھی ہو، وہ تو واقعہ واضح ہے کہ تم اعتدا نہ کرو. تفصیل میں پھر آتا ہے کہ مسلمانوں نے کہا تھا ہمارے علاقے سے جو کافروں کے قافلے حج پہ جا رہے ہوں گے ہم ان کو بھی روک رہے ہیں. تو اس میں دو طرفہ تھا نقصان، ایک تو یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی عظمت کے یہ خلاف تھی بات، چلو جو بھی ہے ادھر ان سے نہ روکا جائے. ہم سمجھتے ہیں جیسے سعودی عرب خود ویسے جو بھی ہیں، حالت تو یہ ہے نا کہ 100 شہزادے فرانس میں ذرا ٹکے ہوئے ہیں، سیر کرنے گئے ہوئے ہیں سعودی خاندان کے، دولت تو اس طرح برباد ہو رہی ہے، اس کی بھی اللہ ان کو سزا دے گا، اور کچھ شریعت کا لحاظ بھی ہے. مثلاً کعبہ کے گارڈین ہونے کے حیثیت سے انہوں نے کہا کہ امیرانیوں کو نہیں روکیں گے، آئیں 200,000 ہیں بے شک، یہاں جو ہمارے قوانین کی خلاف ورزی کرے گا ہم اس سے نپٹیں گے، وہ اور بات ہے. لیکن یہ کہ روک دیا جائے فلاں کو، یہ خانہ کعبہ کی عزت کے خلاف ہے کہ کوئی خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، نجی اس نیت سے کرنا چاہتا ہے، جبکہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان کہلاتا ہے، تو اس کو نہ روکا جائے. اگر غیر مسلم قرار دیا اسے تو وہ تو اور بات ہو، وہ حکم ہوگا. تو اس طرح سے وہ مسلمانوں نے، دوسرا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی عزت کے خلاف تھا، اور اگرچہ اس کا ایک افیکٹ اقتصادی ہو سکتا تھا کہ قریش کی معیشت پر بھی اثر انداز ہو سکتی تھی نا جی، کہ کوئی لوگ حج پہ نہ جائیں تو وہ تو بہت کچھ کما لیتے تھے نا. یہ ایک مجھے حاجی سنا رہا تھا، کوئی معلم ہوا ہے عمر اکبر، اس نے کہیں واقعہ سنایا کہ اب فوت ہو چکا ہے اپنے ابتدائی زمانے کا، کہ یہاں ہم پنجاب میں اور ہندوستان میں چکر لگاتے تھے، حاجیوں کو لے جاتے تھے، خود پیسے بھر کے، اس زمانے میں 250-250 روپے میں حاج ہو جاتا تھا، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ والے گاؤں میں سے پہلا شخص جو حاج پہ گیا تھا، اور وہ مزدور تھا. زمینداروں کو تو اب تو فکر ہوئی ہیں، اب تو بہت حاجی ہو گئے ان گاؤں میں، تو وہ 400 روپے میں حج کر کے آیا تھا. میں اس وقت شاید 10ویں یا 9ویں میں پڑھتا ہوں گا، اس زمانے کی بات ہے 1235-36، صرف پورے 400 میں، اور سن 4 میں تو 100-125 میں حج پورا مکمل ہو سکتا تھا. پھر وہ تو اس زمانے کے حاجی ایک سال صرف 9,000 حاجی گئے، اور بھوکھو مرنے لگے تھے سب معلم اس سال. اور وہ جو فگرز دی تھی نا سن 72 میں، پچھلے 10 سال کی فگرز دی ہوئی تھی، ایک بلٹن چھپتا ہے عموماً حج کے موقع پر، کہ حاجیوں کی اس سال تعداد کیا تھی، پچھلے 10-20 سال کی بھی دے دیتے، اس میں ایک سال کے واقعی 9,000 لکھے ہوئے. تو 9,000 حاجی صرف، پتہ نہیں کیا وجود تھی اس وقت، ڈیفینیٹ نہیں میں، لیکن پتہ نہیں کیا وجود تھی، بہرحال جناب تو وہ بھوکو مرتے تھے. تو اب تو ان کو دماغ خراب ہو گیا ہے معلموں کے. تو اس طرح سے یہ ان مسلمانوں نے کوئی ارادہ کیا، قرآن نے کہا کہ نہیں اس سے نہیں روکنا. وتعاونوا علی البر والتقوی، یہ وقف لازم ہے، یعنی اگر اس کو عبارت کو ملا دیں، عطف کر لیں، تو اس کا معنی ہوگا وہ دشمنی ان کی تمہیں تعاون علی البر پر آمادہ نہ کر دے، یہ تو میں نہیں غلط ہو جائے گا، اس لیے تعتدو پر وقف لازم ہے، اور وتعاونوا علی استیناف ہے، اس کو عطف کریں تو میں نہیں الٹ جاتے، وتعاملوا على البر والتقوى اور تعامل کرو تعامنا یا تعامنو فعل امر بنے گا تعاون تفاعل کے وزن پہ باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا عین واو نون باب تفاعل معنی ہوتا ہے باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا پھر اردو میں تعاون ہے تو آپ تعاون بھی کر سکتے ہیں اور تعاون کرو اس کے بعد علا کا صلہ آتا ہے بر و تقوا نیکی اور تقوا پر یعنی جو نیکی اور تقوا کے کام ہے بر اور تقوا کی تشریح ہو چکی ہے ولا تعاملوا علی الاسم والعدوان اور مت تعاون کرو اسم اور